السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. مومن سراپا ایک خیر خواہی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک خیر خواہی کا ذریعہ ہے، اس کے دن بھی خیر خواہی میں، اس کی راتیں بھی خیر خواہی میں، اس کے صبح بھی خیر خواہی میں، اس کی شامیں بھی خیر خواہی میں، اور وہ خیر خواہی اپنوں کے لیے بھی اور پرایوں کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی، اور وہ خیر خواہی مسلمانوں کے لیے بھی غیر مسلموں کے لیے بھی. ہم اپنی طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے خیر خواہی کا مزاج رکھتے ہیں، کیونکہ مومن ایمان سے اور ایمان امن سے، اسلام سلامتی سے. ہمارا تو نام بھی سلامتی والا، ہمارا مذہب بھی سلامتی والا، اور ہم جس نبی علیہ السلام کے پیروکار ہیں وہ سلامتی کی راہیں لے کر آئے، عافیت کی راہیں لے کر آئے اور خیروں کی راہیں لے کر آئے، برکتوں کی راہیں. جو کرے گا خیر پا جائے گا، جو کرے گا عافیت پا جائے گا، اور جو کرے گا محبت پا جائے گا. ہماری سانسیں خیروں کے ساتھ چلیں گی، ہم ہر پل ہر سانس ہر لمحہ ہر لہجہ محبتوں اور پیاروں کے پیار کے ساتھ چلیں گے، یہ یقین سے کہہ رہا ہوں. ہماری تو خیر خواہی زندہ کے لیے بھی ہے اور مردہ کے لیے بھی ہے. زندہ کے لیے، میں اس دن قبرستان سے گزر رہا تھا، یہاں سامنے بہاول پور روڈ پہ میانی صاحب کا قبرستان ہے، ایسے سامنے سے گزر رہا تھا، میرے جی میں ایک خیال آیا، اسلام کیسا بہترین مذہب ہے کہ یہاں سے بھی کہتے سلام کر لو، یعنی ان کی خیر خواہی چاہتے ہوئے گزر جاؤ. آپ رک کے انہیں فاتحہ کے لیے وقت نہیں دے سکتے، لیکن سلام ایک ایسا لفظ ہے جو چلتے ہوئے کہہ سکتے ہیں. آپ چلتے ہوئے سلام کر لے، اور سلام زندہ کے لیے بھی نعمت ہے اور مردہ کے لیے بھی نعمت ہے. حدیث کا مفہوم ہے اور مضبوط حدیث ہے کہ اپنی میتوں کو سلام کیا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پہ سلامتی ہو. قبر والوں کی سلامتی کیا ہے؟ ان کی قبر میں نور ہو، ان کی قبر میں راحت ہو، ان کی قبر میں عذاب نہ ہو، آگ نہ ہو، اللہ پاک کی رحمت اور نور ان کی قبر میں بھر جائے. ہم تو چلتے ہوئے بھی خیریں بکھیرتے ہیں اس دنیا سے مرنے کے بعد لوگوں کے لیے، اور موت والے انتظار میں ہوتے ہیں. اصل میں دنیا کے نظام میں ایسے گھومے کہ ہم مرنے والوں کو بھول جاتے ہیں. مرنے والوں نہ بھولا کریں، روزانہ کے چند لمحے اپنے مرنے والوں کے لیے دے دیا کریں، چند لمحے انہیں دے دیا کریں، 24 گھنٹے آپ کے صرف چند لمحے ان کے انہیں دے دیا کریں. دنیا کا بڑا نفع ہوتا ہے، آخرت کا نفع ضرور ہوتا ہے، دنیا کا نفع ہوتا ہے، بڑا عجیب و غریب. میں آپ کو دنیا کی برکتیں اگر کھول کے دکھا دوں، آپ کہیں گے کہ ہم سارا دن ہم ان کو ایصال ثواب کرتے رہے، سارا دن ان کو ہم پڑھ کے بخشتے رہے. دنیا کا نفع ہوتا ہے. ابھی میں نے درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اس سے مراد یہ مومن مومن نہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ بھی، اور جو دنیا سے اس سے پہلے بعد آئیں گے قیامت تک، وہ بھی اس میں موجود ہیں. جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے وہ مومن اس میں موجود ہیں، اور وہ مومن موجود ہیں، وہ مومنات موجود ہیں، وہ مسلم اس میں شامل ہیں، وہ مسلمات اس میں شامل ہیں. ہم تو اس دنیا سے جانے والوں کے لیے بھی خیر خواہی کا جذبہ لے کے چلے ہیں، ہم انہیں بھولتے نہیں ہیں. جانور کو نہ بھولو، جانور بھی ساتھی ساتھی بن جائے، کتے کو روز روٹی ڈالو، اگر بھول جاؤ تو در نہ چھوڑے، اور بلی کے تھوڑی سی خدمت کر دو، بلی پاؤں میں لپٹتی ہے. میں نے ایک دفعہ بلی کو نہ پاؤں میں لپٹتا، اس کے کان ساتھ لگائے، ہوں گونگ کر رہی تھی. میں نے کہا اس کی آواز میں کیا ہے, کوئی سمجھ تو نہیں آئی ترجمے کی, لیکن آواز میرے اندر آواز ہے, اس کی آواز کے اندر احسان فراموشی کا جذبہ نہیں ہے, احسان مندی کا جذبہ ہے, احسان مندی کا جذبہ ہے. یہ پاؤں میں لپٹ رہی ہے, پاؤں میں لپٹ رہی ہے. بعض بلیاں تو ایسی ہوتی ہیں, میری اما رحمت اللہ, میرے ایک پاس بلا تھا, تو اس کا جو ہے وہ کمرے میں آتا تھا, بلیاں آتی تھیں, بلیاں رکھی ہوئی تھیں. تو اما رحمت اللہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ جا باہر, جا اسی کے پاس جس نے تجھے پالا, اس کی گود میں جا کے سو. وہ سوتا گود میں تھا یا بستر پہ سوتا تھا, میں سلاتا تھا. اس کے بعد وہ اما رحمت اللہ علیہ کے کمرے میں نہیں گیا, میں اسے پکڑ پکڑ کے لے جاتا تھا, وہ نہیں جاتا تھا. میں سوچنے لگا اس کو حکم کا ادب ہے, یہ نہیں جا رہا. بلی سے تھوڑی سی محبت کرو, بلی آپ کی ہو جائے, کتے سے محبت کرو, کتا آپ کا ہو جائے. خیر خواہی جانور کے ساتھ کرو, جانور غلام بن جائے. ہمارے ایک طوطا تھا, مجھے اب محسوس ہوتا ہے کہ وہ کیا کہانی تھی. والد صاحب رحمت اللہ علیہ جب تشریف لاتے تھے تو کیا فرماتے تھے کہ اس کو بھی میں نے ٹائم دینا ہے, اور ان کا کہا یاد ہے کہ طوطے کو لے آؤ, اور طوطے سے باتیں کرتے تھے. پھر عالم یہ ہو گیا کہ سارے گھر میں آتے تھے, لیکن ان کے جوتی کی آواز سے طوطا بولنا شروع کر دیتا تھا. پہلے تو تجربہ نہ ہوا, بعد میں احساس ہوا کہ ان کی جوتی کی آواز, اس کو پتا تھا کہ یہ ان کی جوتی کی آواز ہے. خیر خواہی تو جانوروں کو اچھی لگتی ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں یہاں, روز بلیوں کا لنگر لاتے ہیں. اللہ کے فضل سے یہاں چار پانچ لنگر روزانہ چلتے ہیں, بلیوں کا لنگر, مچھلیوں کا لنگر, انسانوں کا لنگر, پرندوں کا لنگر, اور قبرستان کی چیونٹیوں اور مکوڑوں کا لنگر. اللہ روزانہ چلواتا ہے, اللہ کے فضل سے اپنی جیب سے چلاتا ہوں. تو یہ وہ ہمارے ساتھی لنگر لے آتا ہے, سارے ایک موٹر سائیکل آتے ہیں, لیکن اٹھ کی موٹر سائیکل کی آواز سے بلیاں ہلچل, ان میں حرکت شروع ہو جاتی ہے. کوئی ایک کشش ہے, ایک طاقت ہے, ایک پتہ ہے کہ یہ ہمارے لیے لنگر لاتا ہے. ہماری خیر خواہی کے جذبے تو ہماری خیر خواہی کے جذبے کو تو جانوروں کی بھی ضرورت ہے, اور جانور بھی بے دام کے غلام بن جاتے ہیں, اور ان کے اندر بھی محبتیں آ جاتی ہیں. ہم اپنے خیر خواہی کے جذبوں میں اپنی میتوں کو نہ بھولیں. ہماری میتوں کو اس کی بڑی اثر ضرورت ہوتی ہے, بھول جاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ بھول جانا فطرت کا حصہ ہے, لیکن خود فطرت نے بتایا ہے کہ نہ بھولو, کہ ہم نہ بھولیں اپنی میتوں کو. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر قبرستان میں جاتا, اور قبرستان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتا, سلام کرتا, اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا, اور ان کو پڑھ کے ہدیہ کرتا. میں ایک دن یا ایک رات نہ گیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں, بہت سارا ہجوم ہے, اور اکٹھے ہو کے میرے پاس آئے. کہنے لگے, جب آپ آتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے, ہمیں راحت ملتی ہے, آپ کیوں نہیں آئے, ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں, دعاؤں کی شکل میں آپ کے تحفے ہمیں ملتے ہیں. اللہ آپ کون ہیں کہ ہم سارے قبرستان والے ہیں, ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں. ایک اللہ والے فوت ہونے لگے, اپنے بیٹے کو بلایا, اپنے بیٹے کو مولانا محمد یاسین صاحب نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ کو بلایا, اور کہنے لگے, بیٹا محمد شفیع, بھول تو سارے جاتے ہیں, ذرا دیر سے بھولنا, بھول تو سارے جاتے ہیں, ذرا دیر سے بھولنا. حضرت نے باقاعدہ ان کے خط میں قرآن پہ مولانا محمد احمد صاحب, حافظ محمد احمد صاحب کے لیے اپنے ان کے والد محترم نے, غالباً یہ حافظ محمد احمد صاحب قاری محتسب رحمۃ اللہ کے والد تھے, ان کے لیے باقاعدہ گائے ذبح کی, اور گائے ذبح کر کے اس کے لیے لوگوں کو کھلایا, اور پھر فرمایا, دیکھ دین کی ساری خدمت کرنا, یہ قرآن میرے لیے رکھ لینا, اور مجھے قرآن پڑھ پڑھ کے ہدیہ دیتے رہنا. ہم کہاں بھولے, اپنوں کو بھول گئے, سال کے بعد جا کے اس پہ مسور کی داڑھ ڈال دی اور چاول ڈال دیے, کوئی دانہ ڈال دیا اور جو کچھڑیاں ڈال دی اور پھول ڈال دیے, بس. نہ میں حیران ہوں, ہمارا واحد اسلام کا پیکج ہے جس کے مرنے کے بعد بھی پارسل ملتے رہتے ہیں مرنے والے کو, باقی کوئی پارسل نہیں ملتے. بس جو یہاں کرنا ہے کر, جا چھوڑ چھوٹی کر. مرنے کے بعد اس کو پارسل ملتے رہتے ہیں اور پارسل بھی ارجنٹ کوریئر ملتے ہیں, لیٹ پارسل نہیں ملتے. اور ارجنٹ کوریئر ایسے ہوتے ہیں لاجواب کہ آپ کے تو پھر بھی دیر لگے 24 گھنٹے میں, وہاں 24 گھنٹے میں نہیں, 24 منٹوں میں نہیں, 24 لمحوں میں نہیں. وہ کون سے لمحے ہیں جو روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز ہیں, اور روشنی کی رفتار 186,000 میل فی ہے سیکنڈ ہے, اور وہ بھی سائنس نے اس کو میئر کیا ہے, اس کو سائنس نے پہچانا ہے, پیمانا ہے, اور سائنس کی پیمانہ بھی سائنس کا ہے. اللہ کے ہاں اس کی کیا رفتار ہے وہ اللہ ہی جانے. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کی رفتار سے زیادہ تشریف لے گئے تھے مکہ مکرمہ سے, بیت المقدس کا یسرا کا سفر ہے, اور پھر وہاں سے اللہ کے عرش پہ, ساتوں آسمانوں پہ کیا قدرت کے کمالات دیکھے. میرے آقا نے اس وجود اطہر کے ساتھ سب کچھ دیکھا. ہماری میتیں ہمارا انتظار کرتی ہیں, ہم ان کو بھول جاتے ہیں. نہ بھولیں, یہ اس خیر خواہی میں شامل ہے کہ انہیں پارسل بھیجتے رہا کرے. اور واقعی پارسل ملتے ہیں. ایک واقعہ سنا. ایک صاحب فرماتے ہیں, میں رات کو پڑھتے پڑھتے اللہ کی مخلوق کو, اللہ کے بندوں کو, مومنین کو, مومنات کو, مسلمین کو, مسلمات کو پڑھتے پڑھتے ہدیہ کرتے کرتے سو گیا. ہدیہ کرتے کرتے سو گیا. میں نے دیکھا ایسے قبریں پھٹی ہیں, قبریں پھٹی اور اس میں میتیں نکلی اور زمین پہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں. ایک صاحب کو دیکھا بڑی ٹھاٹ سے ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے کرسی لگا کے, ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے. یہ لفظ میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں, ٹھاٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا اس سے جا کے, یہ لوگ کیا چن رہے ہیں اور آپ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں؟ کہنے لگا کہ جو لوگ ان کو ہدیہ, درود, صدقہ, خیرات ان کے لیے کرتے ہیں نا, یہ اسی کا جو صلہ ملتا ہے, اس شکل میں ملتا ہے, یہ وہ چن رہے ہیں, یہ وہ چن رہے ہیں. بس تو نہیں چن رہا, میں ہول سیلر ہوں, یہ سارے ریٹیل پرچون کے ہیں. بھائی تیرے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا ایک بیٹا ہے فلاں بازار میں, ایک حلوہ بیچتا ہے, وہ روز مجھے ایک قرآن پڑھ کے ہدیہ کر دیتا ہے. میں حیران ہوا, میرا خواب ختم ہوا. اس سے میں نے خواب ہی میں اس کا پتہ پوچھ لیا. اس کے بعد میں گیا اور جانے کے بعد میں نے اس بندے سے پوچھا, ایسے حال احوال اس نام کا بندہ, دیکھا کہ ایک بندہ ہے حلوہ بیچ رہا ہے, اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں. میں نے اس کو سلام کیا, میں نے کہا تیرا نام یہ ہے اور تو ایک قرآن پڑھتا ہے اور روزانہ ہدیہ کرتا ہے اپنے والد کو. حیران ہوا, یہ واقعہ تو میری اور میرے اللہ کے درمیان ہے, تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا مجھے تیرے والد نے بتایا اور ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا. کہنے لگا ہاں انہوں نے سچ کہا, میں اپنے والد کو روز ایک قرآن کا ہدیہ کرتا ہوں. کہنے لگا واقعہ ختم ہو گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد میرا معمول تھا, حضور کی امت صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے پڑھ کے ہدیہ دینے کا میرا معمول تھا. میں پیسے پڑھتے پڑھتے پھر سو گیا, پھر خواب دیکھا, پھر ایسے دیکھا قبریں پھٹیں, لوگ اس میں سے نکلے اور چیزیں چننے لگے, زمین میں سے برکات چننے لگے. دیکھا تو اب وہ بھی چن رہا. تو میں نے اس سے جا کے پوچھا تو کیوں چن رہا, تو نہیں چن رہا تھا. کہا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا جو مجھے پڑھ کے ہدیہ دیتا تھا. اپنے ورثہ کو لاوارث نہ بنائیں, اپنے مرحومین کو لاوارث نہ بنائیں. میں کئی دنوں سے یہ بات سوچتا ہوں. میں نے کہا میں نے آج تک یہ بات ہی نہیں کہی اپنے اللہ والوں سے, اپنے مخلصین سے. میں قبرستان سے گزر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا, मैंने कहा मैं इनको पार्सल देता जाऊं, मैंने सलाम कर दिया और यकीन हुआ, मेरे आका ने फरमा दिया सच है, सलाम का पार्सल उन्हें मिल गया। यह आयतल कुर्सी कब्रिस्तान वालों की भी हिफाजत करती है, यह आयतल कुर्सी कब्र वालों की भी हिफाजत करती है, जैसे जिंदा की हिफाजत करती है ऐसे मुर्दा की हिफाजत करती है। ये जिंदा के लिए नूर देती है, ये जिंदा के लिए हिफाजत का निजाम देती है, ये जिंदा के लिए बरकत का निजाम देती है, ये मुर्दा के लिए भी नूर भी देती है, हिफाजत का निजाम भी देती है और बरकत का निजाम भी देती है। आयतुल कुर्सी उनको पार्सल मिलते हैं और 100% मिलते हैं। एक अल्लाह वाले कहते हैं कि मेरा मखलूक के खुदा को, अल्लाह की हजूर की उम्मत को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ के हदिया बख्शने का एक मेरा मिजाज था, मैं उनको हदिया भेजता रहता था। एक रात मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में क्या देखता हूं, कब्रें फट गई हैं और मैयतें अपने सर झाड़ते हुए इसमें से निकली हैं और मैंने देखा मैयतों को कि कुछ इधर से कोई इधर से ऐसे ऐसे दस्तरखान है, खान है, ट्रे में सजे हुए, उनके ऊपर नूर के दस्तरखान है, नूर के ऊपर गिलाफ है और वो आके उनको हाथों में देते हैं, वो लेते हैं कब्रों में चले जाते हैं, एक जवान को देखा, फटे पुराने कपड़े, कसमस पुरसी की हालत, बेबसी बेकसी की हालत, उसको देखा तो वो ऐसे बैठा हुआ है परेशान। मैंने जाके उससे पूछा तुझे कोई हदिया नहीं आया, ये क्या है? कहने लगे लोग जो इनको, इनके वरसा, ये जो उम्मत के लोग इनको हदिया देते हैं, सदका खैरात, कोई कलमा, कोई नमाज, कोई जिक्र, कोई आमाल, कोई नफल चीजें, ये उसका उसका सवाब है, ये उसके गिफ्ट है, ये तुझे कुछ नहीं मिला। उसने कहा असल में बात यह है कि मेरी एक माँ, उसका एक लौता चहता बेटा था, वालिद फौत हो गया फिर मैं ही बेटा था, वालिद के बाद मैं फौत हो गया, मेरी माँ ने और शादी कर ली, फिर अपने शोहर में मशगूल हो गई, मुझे भूल गई। मैंने उसको ख्वाबी में उससे पूछ लिया कि तेरी माँ कहाँ रहती है, उसने बताया फला फला जगह रहती है, उसने कहा मेरा नाम ये है और उसके बाद मैं चल पड़ा। कहने लगे जब मैं गया ऐसे ऐसे पता पूछा कि इस पते का कोई बंदा है, उसने कहा इस पते की खातून है लेकिन वो अपने शोहर के साथ समंदर के किनारे गई हुई है। मैं वहां गया और जाके दूर से देखा तो वो दोनों पानी के किनारे बैठे हुए थे। मैंने दूर से खड़े होकर कहा इस नाम की खातून तेरे बेटे का एक पैगाम लाया हूं, ऐसे ऐसे उसकी हालत है, मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब देखा, तो उसको भूल गई। कहने लगी ऐसी मौज मस्ती में बैठी थी तो पानी का चिल्लू लेके ना ऐसे डाल के रेत पे फेंक दिया, कहने लगे ले उसके लिए मैंने सदका कर दिया, जाके उसको कह देना। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा क्या खूनी रिश्ते होते हैं, मोहब्बतें प्यार होती हैं, इतने पल में बेटे को भूल गई। रात को ख्वाब देखा और अजीब ख्वाब देखा, ख्वाब ये देखा कि वो जवान देखा उसको बहुत अच्छी हालत में, बहुत नूर में और बहुत कमालात में, कहने लगे ऐ फला अल्लाह तुझे जजाए खैर दे, तेरा हदिया मुझे मिल गया, मेरी माँ का हदिया मुझे मिल गया। मैंने कहा तू कौन है? कहने लगा वही तो हूं जिसको आपने देखा था और कसमा पुरसी में था, लोग हदिये लेके दस्तरखान लेके कब्र में जा रहे थे और मैं वीरान हैरान बैठा हुआ था। तो फिर उन्होंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मेरी वालदा ने जो पानी फेंका था ना, एक कीड़ा था जो प्यासा था उसके मुंह में पानी गया, उसकी प्यास बुझ गई, उसने अल्लाह से दुआ कर दी, मेरी बख्शिश हो गई। ये इसाले सवाब, ये हदिया, ये तो बेख्याली में दिया जाए तो भी काम बन जाता है। मुझे अपने हजरत रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आई, फरमाया कि अगर बिजली की तार को बेख्याली में भी छुआ जाए तो नुकसान हो जाता है, इस तरह नेकी बेख्याली में भी की जाए तो फायदा हो जाता है। नेकी अगर बेख्याली में भी की जाए ना तो फायदा हो जाता है। अपनी मैयतों को ना भूलें, अपने मरहूमीन को ना भूलें, ہمارا ورثہ ہوتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے نور الصدور, اس میں ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے, میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اور فرمایا کہ یہ جب حدیث مبارکہ بیان کی میرے آقا نے سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے خود بھی روئے اور پوری آل محفل سارے روئے کہ جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے چلا جاتا ہے ہر شب جمعہ کو, جیسے آج شب جمعہ ہے, مغرب کی نماز کے بعد اپنے دروازے کے باہر آتا ہے, وہ روح باہر آتی ہے اور آوازیں لگاتی ہے کہ میں اس گھر میں رہتی تھی, یہ گھر میرا مسکن ٹھکانہ تھا, اس گھر میں میں نے فلاں بنایا, میری زندگی کے دن رات اس گھر میں گزرے, کوئی ہے مجھے اس گھر سے کوئی ہدیہ ملے, کوئی صدقہ ملے, کوئی خیرات ملے, کوئی پڑھنے کا ثواب ملے, وہ روح پکارتی رہتی ہے اور مختلف انداز سے, اور گھر والے اپنی غفلتوں میں مستقل اپنی غفلتوں میں اس کی آواز نہیں سنتے, حتیٰ کہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے وہ روح تھکی ہاری واپس جاتی ہے. اور ایک اور جگہ ہے کہ جب قبرستان میں واپس جاتی ہے, قبرستان والے اس سے پوچھتے ہیں کیا لائے, کہا کچھ نہیں لایا, میرے گھر والوں نے مجھے خالی لوٹا دیا. ایمان خیر خواہی کا نام ہے, زندوں کے لیے بھی مردہ کے لیے بھی. مسلمان قبرستان کا بھی احترام کرتا ہے, اس کی وجہ یہ خیر خواہی ہے. کتابوں میں لکھا ہے اگر اپنی والد اور والدہ کی قبر پہ جائیں مرنے کے بعد جس طرح مرنے سے پہلے ان کا احترام کرتے تھے تو ان کے قدموں کی طرف جائیں اور ان کا احترام کریں, پہلے ان کے قدموں کی طرف جائیں یا دائیں طرف سے جائیں. جس طرح زندہ کا احترام ہے مرنے کے بعد بھی ان کا ویسے احترام کرنا چاہیے. یہ خیر خواہش امت کے لیے ہے, آپ لوگوں کے لیے مانگیں. میں جو شخص قبرستان میں جائے اور اول آخر تین دفعہ درود شریف, ایک دفعہ سورۃ فاتحہ, ایک دفعہ سورۃ تکاثر الحاکم التکاثر اور تین دفعہ سورۃ قل ہو اللہ, ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہو, پھر سنیں اول آخر تین دفعہ درود شریف, ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور ایک دفعہ سورۃ تکاثر الحاکم التکاثر اور تین دفعہ سورۃ قل ہو اللہ, اگر یہ پڑھ کے سارے قبرستان والوں کو ہدیہ کر دے تو اس میں جتنی بھی قبریں ہوں گی قبرستان والوں کی, جتنی بھی قبریں ہوں گی, ان ساری میتوں کے بقدر اس کو ثواب ملے گا. کتنی قبریں ہیں بظاہر تو وہ قبریں اوپر نظر آتی ہیں, نیچے تو نظر نہیں آتی, اور نیچے کتنی قبریں دفن در دفن ہوتی ہیں, کتنی قبریں ہیں. گھر بیٹھے بیٹھے ان کو ہدیہ کر دیا کرے اور ایک زندگی کا معمول بنائیں, کوئی مردہ یاد آئے, کوئی میت یاد آئے, کوئی عزیز یاد آئے, کوئی غیر یاد آئے, فوت ہو گیا ہے, ایک معمول بنا لیں اپنی زندگی کا. میرے ایک پھپھا ہوتے تھے, میری بڑی پھپھی سگی پھپھی تھی, ان کے پھپھا تھے, بڑے درویش نیک آدمی تھے, بڑے اللہ والے تھے. یہ میں نے ان کا معمول دیکھا تھا بچپن میں, اس وقت شعور نہیں تھا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو عجیب تحفہ ہے. ایک معمول بنا لیں اور اس معمول کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں, جب بھی کوئی مرحوم یاد آئے, اپنا یا پرایا, ایک دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, بس ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے اس کی روح کو ہدیہ کر دیں. ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں, قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں, وضو کرنا ضروری نہیں, جس جگہ ہیں, گھر میں ہیں, دکان میں ہیں, سواری میں ہیں, بازار میں ہیں, جس جگہ ہیں, اس کی روح کو ہدیہ کر دیں دل ہی دل میں کہ یا اللہ اس کا ثواب اس کی روح کو پہنچا دے. بس اسی لمحے پارسل گیا اس کے پاس, اسی لمحے اس کے پاس پارسل گیا. میں چھوٹا سا تھا, سال سوا سال کا, میری اماں رحمت اللہ علیہ مجھے بتاتی ہیں, میری بڑی ہمشیرائی بتاتی ہیں, تو ایک خاتون تھی ہمارے پڑوس میں, رشتے دار بھی تھی, وہ مجھے بہت پیار کرتی تھی, اٹھاتی تھی, مجھ سے کھیلتی تھی. تو وہ فوت ہو گئیں, جوانی میں فوت ہو گئیں, شادی نہ ہو سکے, کچھ زندگی میں کمی کوتاہیاں تھیں. تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا, کہنے والے نے کہا کہ میں نے یہ عمل کیا, یہ فضائل درود شریف میں ایک عمل ہے لکھا ہوا, بہت آزمودہ ہے. دو رکعت نماز نفل پڑھیں, ہر رکعت کے اندر الحاق و متکاثر پڑھیں فاتحہ کے بعد, اور دو رکعت اور پڑھ لیں, چار رکعت پڑھ لیں, اور الحاق و متکاثر پڑھتے پڑھتے سو جائیں تو جس میت سے ملاقات کرنی ہو جاتی ہے, کسی کو جلدی کسی کو دیر میں ہو جاتی ہے. تو ان کے پاس یہ عمل ہے, انہوں نے کہا کہ میں اس کے پاس گئی, میں نے دیکھا کہ قبر کھلی ہے اور قبر میں سیڑھیاں بن گئی ہیں, میں قبر کی سیڑھیاں نیچے اتر رہی ہوں, یہ خاتون نے بتایا, میں اتر رہی ہوں. اتر کے کہ میں اس کے پاس گئی, کہا کہ قبر کے ایک کونے میں ایسے دونوں ہاتھ دونوں زانوں جیسے اکٹھا کر کے نا بندے کو سردی لگ رہی ہوتی ہے, ایسے کانپ رہا ہوتا ہے, ایسے بیٹھی ہوئی ہے وہ خاتون. اور کومبیشیل لفظ مجھے یاد ہے, کہنے لگے 24 سال ہو گئے مجھے فوت ہوئے, اور 24 سال سے دن رات مجھے عذاب ہے میرے اوپر. اور پھر اس سے کہا کہ اپنے بھائی کو کہے, وہ میری ہمشیرہ نے سنایا, کہ اپنے بھائی سے کہے, اور اس کو میں نے خدمت کی تھی, مجھے کچھ نہیں دیتا, اوروں کو دیتا ہے مجھے نہیں دیتا. اس نے مجھے بتایا, قدرتی طور پہ مجھے کسی نے آ کے نا غالباً 4.25 لاکھ درود پاک کا ہدیہ دیا تھا, کہ جی میں نے آپ کے لیے درود پاک پڑھا, آپ کو ہدیہ ہے. مال کے ہدیے ہوتے ہیں, مال کے بھی ہوتے ہیں, ہوتے ہیں نا, مال کے ہدیے ہوتے ہیں, مال کے ہدیے بھی ہوتے ہیں. میری رمضان المبارک کے بعد ابرائی وصولیاں بڑی ہوتی ہیں, کوئی مجھے قرآن پاک دیتا ہے ہدیہ میں, کوئی کلمہ دیتا ہے, بہت ہوتی ہیں. حج کے بعد بھی, عمرے کے بعد بھی لوگ مجھے پڑھ پڑھ کے ہدیے لیتے ہیں. قدرتی مجھے 4.25 لاکھ درود پاک کسی نے ہدیہ دیا, میں نے دل ہی دل میں اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ اس کا ثواب اس خاتون کو میری محسنہ ہے ان کو پہنچا دے. اچھا یہ میں نے اظہار نہیں کیا, میں نے بس دل ہی دل میں کر دیا. چند دنوں کے بعد مجھے کہنے لگی ہمشیرہ, کہنے لگی کہ کہنے لگے یہ کیا تھا, کچھ دیا تھا؟ میں نے کہا ہاں دیا تھا. کہنے لگے مجھے آ کے کہنے لگے اس کو کہے 24 سال کے بعد اللہ نے میرا عذاب ٹال دیا ہے اور میں سکون میں آ گئی ہوں, میری زندگی راحت میں چلی گئی ہے. میں بعض اوقات کچھ بھول جاتا یا مصروفیت ہوتی تو اما رحمت اللہ علیہ فرماتی کہ تو قبرستان نہیں گیا, جا اپنی دادا دادی کی قبر پہ جا. ایک دفعہ فرمایا اصل بات یہ ہے, آج تجھے میں عادی بناؤں گی, کل تمہاری قبروں پہ آئے گا. اور واقعی ایسا ہے, میں جاتا ہوں, اگر آج تجھے عادی نہ بنایا تو کل کو ہماری قبروں کو بھول جائے گا. ہاں یہ عزیز بھولنے والی چیز نہیں ہوتی, یہ حضور کی امت بھولنے والی چیز نہیں ہے. مسلمان کو قبروں سے وحشت نہیں ہوتی, مسلمان کو قبروں سے ڈر نہیں لگتا. کیوں؟ یہ موت سے نہیں ڈرتا, اس لیے قبروں سے ڈر نہیں لگتا, یہ موت سے نہیں ڈرتا, اس لیے اس کو قبروں سے ڈر نہیں لگتا. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, فرمانے لگے کہ میرا بیٹا ہوا, بچہ ہوا, بچہ ہوا, میں نے کپڑے میں اس کو ڈالا اور اپنی والدہ کی تربت کی پائنٹی میں جا کے رکھ کے کہنے لگا, اماں بچہ ہوا ہے, بچہ ہوا ہے, اس کے لیے دعا کر دیں. کہنے لگے دوسرا ہوا, میں نے ایسے کیا. ہمارے اندر بوڑھوں کی فراموشی نہیں ہوتی, عزیزوں کو بھول جانا نہیں ہوتا. ہم تو صلہ رحمی کے ذریعے عمر بڑھوا سکتے ہیں, ہم تو صلہ رحمی کے لیے دعائیں قبول کرا سکتے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے, جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے, جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کی دعاؤں میں برکت ہوتی ہے, اور جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ جل شانہ اسے آستے ٹال دیتے ہیں, اور جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کو بدبختی اور بری موت سے بچاتے ہیں. ہم کہاں بھولنے والے ہیں؟ اپنی ذات کو لے کے چلنے والا مومن ہوتا ہے؟ نہیں.
تسبیح خانے کا ایک پیغام یہ ہے کہ اعمال سے بلنے، اعمال سے پلنے اور اعمال سے بچنے کا یقین، اور تسبیح خانے کا دوسرا پیغام یہ ہے جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے سارے عالم کا ہے، یہ ہے جو میرا ہے وہ تیرا ہے، اس کے اندر وہ خیر خواہی ہے، اور یہ خیر خواہی ہے جو زندوں کے لیے بھی ہے، جو مردوں کے لیے بھی ہے، اور یہ وہ خیر خواہی ہے جو مرنے کے بعد بھی ان کو فراموشی نہیں ہے، یہ وہ خیر خواہی ہے جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے پورے عالم کا ہے، یہ وہ خیر خواہی ہے جس خیر خواہی کا تعلق اس چیز سے ہے کہ ہم بھولنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم جب زندہ ہوتے ہیں اپنے عزیز، اپنے دوست مسلمان اور غیر مسلم بھی، ہم ان کو نہیں بھولتے، ان کی خیر خواہی چاہتے رہتے ہیں مختلف شکلوں میں، لیکن جب وہی عزیز اور جب مسلمان مر جاتے ہیں تو پھر مسلمان اور مومن کی خیر خواہی اور مومنات کی خیر خواہی، مسلم کی خیر خواہی اور مسلمات کی خیر خواہی، یہ بھی ہماری مزاج کا حصہ بھی ہے اور ہمارے ذمے بھی ہے، ہمارے مزاج کا حصہ بھی ہے، ہمارے ذمے بھی ہے. کیوں فرمایا جمعے کے دن قبرستان میں جانا سنت ہے، صبح چلے جائیں شام کو چلے جائیں، سنت سمجھ کے جائیں، کبھی ماں کا رخ کر کے نہ جائیں، سنیں بڑا ثواب بتا رہا ہوں، اماں ہے قبرستان میں، والد ہے، عزیز ہے، ان کی نیت کر کے نہ جائیں، سنت سمجھ کے جائیں، سنت کا ثواب ملے گا. جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں بھینس دودھ کے لیے لی جاتی ہے، سنت کا ثواب ملے گا. اور ماں باپ سے عزیزوں کے ساتھ فاتحہ پڑھنا اور ان کی ملاقات مفت میں ہو جائے گی، پہلے سنت، پہلے سنت، جمعے کے دن قبرستان میں جانا سنت ہے، صبح نہ جائیں شام کو چلے جائیں. اور مجبوراً نہ جا سکیں کسی اور دن چلے جائیں، کوئی حرج نہیں، چلے جائیں، اس دن جانا چاہے سنت نہیں، لیکن قبرستان میں جانا ضروری ہے. جمعے کے دن پڑھ کے ہدیہ کر دیا کریں وہیں سے بیٹھے ہوئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں میں قبرستان سے گزر رہا تھا، قبرستان سے گزر رہا تھا اور ایک جگہ قبرستان میں بعض اوقات مسلح بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں تو نہیں ہے، مکلی کے قبرستان میں بہت زیادہ مسلح ہیں، یہ حیدرآباد سے آگے مکلی کا قبرستان ہے، میں وہاں دیکھے مسلح ہیں، ہر بڑی بڑی تربت کے ساتھ مسلح بنے ہوئے ہیں تاکہ کوئی آئے اور وہاں پڑھے، نفل پڑھے، اعمال کرے، ان کو ہدیہ کرے، مسلح بنے ہوئے ہیں. میں نے ان پرانے مسلوں میں نفل پڑھ کے دیکھے، بڑا نور ملا، صدیوں پرانے مسلح بنے ہوئے ہیں، میں نے ان میں نفل بہت پڑھے ہیں، بہت پڑھے، رات کی تاریکی میں بھی پڑھے، دن کے اجالے میں بھی پڑھے، قبرستان میں. اور بعض وقت میں مسلح میں وہی مسلح بنا ہوا چھوٹا سا مسلح ویران مقبرے، جہاں بعض وقت تو ایسی جگہ ہے مکلی میں آٹھ آٹھ دن بندے کا گزر ہی نہ ہو، بعض وقت میں وہی رات کو سو گیا، وہی سو گیا، مسلح کے اوپر ہی سو گیا، سرہانے کوئی اینٹ رکھ لی، کوئی چیز رکھ لی، کپڑا رکھ لیا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ مسلح پہ جو ہے میں نے نفل پڑھے اور گیارہ بار درود شریف اور گیارہ بار سورۃ اخلاص میں نے پڑھ کے ان قبرستان والوں کو ہدیہ کر دیا، ہدیہ کر دیا. ہمیں میں نے خواب میں دیکھا، میں سویا تو کہنے والے نے کہا کہ 70,000 میتوں کو عذاب ہو رہا تھا، آپ کے اس عمل سے 70,000 میتوں کو اللہ نے بخش دیا ہے، اللہ نے بخش دیا ہے. ماں کے ساتھ محبت ہوتی ہے مرنے کے بعد، یہ پیکج صرف مسلمان کے پاس ہے کہ ان کو پارسل بھیجے، اور کسی مذہب میں نہیں ہے، ان کو مرنے کے بعد ایصال ثواب کرے، ان کو ہدیہ کرے، یہ اللہ پاک نے نعمت آپ کو دی ہوئی ہے، ان کی طرف سے صدقہ کرے، ان کی طرف سے خیرات کرے. اور صدقے سے مراد کالا بکرا، کالی مرغی نہیں ہے، نہیں، ضرورت مند کو ڈھونڈنا. جس معاشرے میں سود ہوگا، سود بینکوں کے نام پہ یا اس نام پہ جس نام پہ، وہ معاشرے کا طبقہ غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا اور فقیر سے فقیر تر ہوتا جائے گا، اور وہاں مہنگائی بڑھ جائے گی، وہاں مہنگائی بڑھ جائے گی، آسمان کی رحمتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے اور اللہ کی نظر پھر جائے گی، جس کیوں سود سود نہیں، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ کی نظریں پھر جائیں گی۔ اس معاشرے میں ڈھونڈنا چاہیے غریبوں کو، مستحقین کو، ضرورت مندوں کو۔ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کی بات کہ بے زبانوں کو تلاش کیا کرو جو سوال نہیں کر سکتے، جو سوال نہیں کر سکتے۔ اپنے عزیزوں کی طرف سے ان کو صدقہ کریں۔ کسی مسجد کی بجلی کا بل اپنے ذمے لے لیں، کسی مدرسے کا پانی، مسجد کا، مدرسے کا بل اپنے ذمے لے لیں کہ میری طرف سے ہے، ان کو صدقہ جاریہ ان کو ملتا رہے گا۔ پانی کا بل، بجلی کا بل، کوئی کھانے کا، راشن کا نظام، ان کو صدقہ جاریہ ملتا رہے گا۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں قبرستان میں جا رہا تھا، اسی میانی صاحب کے قبرستان میں، اللہ سے عرض کیا، اللہ نے ان کے دل کی دنیا کھولی ہوئی تھی، کشف ہوتا تھا، اور میں ایک قبر میں دیکھا تو قبر میں بڑا نور تھا۔ اللہ سے عرض کیا، یا اللہ اس کے احوال ملک پہ کھول دے، تو پتا چلا کہ وہ صاحب قبر ایک عام سا کاشتکار آدمی ہے، دیہاتی، سادہ سا کاشتکار۔ یا اللہ اتنا بڑا مقام اس کو کیسے ملا، اتنا بڑا مقام اس کو کیسے ملا؟ اللہ پاک نے اور حقیقتوں کو کھولا۔ ہمیں کہ میں کاشتکار نے بتایا کہ میں کاشتکار تھا، عام سا سادہ سا آدمی تھا، میں ایک دفعہ اپنی گاجریں نکال کے نا، اور کنویں کے آگے ایک پانی کھڑا ہوتا ہے، کنواں چلے نا تو بند بھی ہو تو اس کے سامنے ایک چھوٹا سا گڑھا ہوتا ہے، پانی اس میں کھڑا رہتا ہے، پانی کے گرنے سے گڑھا سا بن جاتا ہے، اس میں پانی کھڑا، میں پانی گاجریں دھو رہا تھا اور اس کے آگے پتلی پتلی شاخیں توڑ رہا تھا کہ تاکہ گاجریں خوبصورت ہو جائیں اور منڈی میں اچھا بھاؤ لگے ان کا۔ مدرسے کے بچے آئے، انہوں نے وہ شاخیں توڑ کے کھانا شروع کر دی، کھانا شروع کر دیں۔ میرے جی میں آئے کہ ان کو شاخیں نہیں ملتی، غریب ہیں، چلو آج ان کو گاجرے نہیں ملتے، غریب ہیں، چلو آج ایسا ہے کہ یہ گاجرے جو ہے میں آج منڈی میں نہیں لے جاتا، یہ ساتھ مدرسہ ہے بچوں کا، وہیں دے آتا ہوں۔ تو کہنے لگے، میں وہ ٹوکرا اٹھا کے دے آیا، تو میاں جی نے کہا کہ لے جاؤ، میں نہیں لیتا، یہ گاجرے کھائیں گے پھر بار بار پیشاب کریں گے، چل لے جا یہاں سے۔ انہوں نے جی میں نے تو نیت کی ہے، کہنے لگے میں ٹوکرا وہاں پھینک کے آ گیا، بس وہ ٹوکرا میری بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ ہم اپنی میتوں کو نہ بھولیں، نیکیاں ان کے لیے کرتے چلے جائیں اور اپنے لیے بھی نیکیاں کرتے چلے جائیں۔ خیرخواہی کا جذبہ، خیرخواہی کا جذبہ، اسے کہتے ہیں کہ ہم بھول جانے والے نہیں ہیں، ہم فراموش لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم ہر پل ہر سانس ایک دوسرے کو یاد کرنے والے ہیں، یاد کرنے والے ہیں۔ یہ وقت میں نے اپنی اما کے لیے رکھا ہوا ہے اگر فوت ہو گئی ہیں، یہ وقت میں نے ابا کے لیے رکھا ہوا ہے اگر فوت ہو گئی ہیں، اگر زندہ ہے تو ان کی خدمت کے لیے رکھا ہوا ہے، ان کے زندہ ہے تو ان کی خدمت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کبھی نہ بھولیں، کبھی نہ بھولیں، یاد کرتے چلے جائیں۔ ہم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، اور ہمارا بھی ایک لمحہ مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے، اور نامعلوم کیسی موت مریں گے۔ کئی مربوں کا ذمہ دار، کئی گاڑیاں، نہر میں گرا بڑی سی نہر، گھر والوں کو خبر نہیں، میت فوت ہو گیا، کئی کئی میلوں دور جا کے، میلوں دور جا کے میت نکلی، لاوارث میت ہے، گاؤں کی مسجد میں اعلان ہو رہا ایک میت لاوارث ہے، پیسے اکٹھے کرو اس کو کفن دینا ہے، ہاں اس کو کفن دینا ہے، زندگی کی خبر نہیں، مسجد میں اعلان کر رہا فلاں کا اعلان ہے، اس کی میت فوت ہو گئی ہے، وہ فوت ہو گیا ہے اور فلاں وقت اس کا جنازہ ہوگا۔ یوں باہر نکلا، کوئی موٹر سائیکل آیا اور اس کو لگا اور وہیں مر گیا، وہ فوت ہو گیا، اس کے ورثہ نے ابھی دیر سے آنا تھا، اس نے کہا اس قبر کے اندر اسی کو دفن کر دیں، اعلان تو کسی اور کے لیے کیا تھا۔ اس کے لیے اعلان ہو رہا کہ کون ہے جو اس کے قبر کے لیے اس کی کفن کے لیے پیسے اکٹھے کرے. بستی میں کفن چندے کے ساتھ اس کو کفن دیا, لاوارث میت سمجھ کے قبرستان میں دفن کر دیا. کئی دنوں کی تحقیق کے بعد جب اس کے وارث پہنچے بڑی بڑی گاڑیوں پہ, یہ کون آ گئے؟ اس نے کہا وہ تو ہمارا والد تھا. اس نے کہا تیرے والد کو ہم نے چندے کا کفن دیا تھا. کیسی زندگی گزرے گی, موت کیسی آئے گی, کیا خبر؟ یہ تن تو ختم ہونا ہے نا, یہ تن ختم ہونا ہے. کیسے ختم ہوگا یہ خبر نہیں ہے, لیکن یاد رکھیے گا جو دوسروں کو نہیں بھولتا, جو دوسروں کو نہیں بھولتا رب اس کے لیے غیبی نظام بنا دیتا ہے اور آنے والے اس کو نہیں بھولتے. میں بعض اوقات کہیں گزر رہا ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ بعض اہل اللہ کی تربتوں پہ لوگ پہنچ جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں قرآن, ان کو ہدیہ کرتے ہیں, درود پاک ہدیہ کرتے ہیں, نفل پڑھ کے ان کو ہدیہ کرتے ہیں بعض اللہ والوں کی تربتوں پہ. میں سوچتا رہتا ہوں, میں کہتا ہوں اصل میں ان کو وہ مل رہا ہے جو یہ کر کے گئے تھے. اچھا انہوں نے اتنا نہیں پڑھا ہوگا, انہوں نے اپنی بساط کے مطابق پڑھا ہوگا. بھائی ٹیک والے حضرات اونگ تو نہیں رہے, ٹیک والوں کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. ویسے بھی کرسی بڑی خطرناک ہوتی ہے, اس میں ٹیک ہوتی ہے نا, تو کم از کم میرے سامنے اور میرے قریب بیٹھنے والے تو خیال کریں, دور بیٹھنے والے موج میں لا کر تو کیا بات کر رہا تھا. انہوں نے اپنی بساط کے مطابق پڑھا تھا اور اللہ کے بندوں کو ہدیہ کیا تھا, لیکن اللہ بڑا کریم ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو اپنی چاہت اپنی قوت کے مطابق کر اور میں اپنی چاہت اور اپنی قوت کے مطابق عطا کروں گا. تو اپنی طاقت کے مطابق کر, میں اپنی طاقت کے مطابق کروں گا. بندی کی طاقت محدود, رب کی طاقت وسیع ہے. ایسے بندے کی طاقت محدود ہے, رب کی طاقت وسیع ہے, اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے. اس لیے میں اکثر ایک عرض کیا کرتا ہوں, جب بھی مانگا کریں دنیا ہو یا آخرت, عرض کیا کریں اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما, اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما, اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما. اپنے آپ کو بھول نہ جائیں, اپنے آپ کو بھول نہ جائیں. میں تو اپنے آپ کو بھی یاد دہانیاں کراتا ہوں اور مرنے کے بعد کا نظام ان کو بھی یاد دہانیاں. میں جو شخص موت کو روزانہ 25 دفعہ یا 27 دفعہ یاد کرے گا کیا ملے گا اس کا صلہ؟ ہاں جی, جس موت میں مرے گا جیسے مرے گا اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائیں گے. درجہ اس کو جو مقام اور درجہ ملے گا وہ شہادت کی موت کا درجہ ملے گا. ایسے بھولے کہ چار دن تو پھر ان کے بار, میں بعض اوقات پرانی قبروں کو دیکھتا ہوں نا جا کے, لاہور کے پرانے پرانے لوگ, میں لائبریریوں میں ان کی اخبارات دیکھتا ہوں, لائبریریوں میں ان کے میگزین دیکھتا ہوں, ان کے رسالے نکلتے تھے, ان کا اخبار نکلتا تھا یا اخبارات میں بڑی بڑی سرخیوں میں ان کا نام چھپتا تھا, بڑی بڑی سرخیوں میں ان کا نام چھپتا تھا. تو ان کی قبروں میں کسنا پرسی دیکھتا ہوں, کسنا پرسی. اس نے ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کے رو پڑے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میری والدہ کی قبر گم ہو گئی, میں جب گیا تو وہاں اور قبر بنی ہوئی تھی. میں نے کہا کتنا عرصہ ہوا؟ کہنے لگے ڈھائی پونے تین سال ہوئے سارے. کہنے لگے لوگ کہتے ہیں کورٹ میں جاؤ مقدمہ کرو. کیا کورٹ میں مقدمہ کرو گے؟ اور میں اندر ایک بات کہہ رہا تھا, میں نے کہا غفلت تو میری آپ کی ہے کہ ہم گئے نہیں. یہ گورکن جو ہے نا, یہ ہر بندے کو دیکھتے رہتے ہیں, بڑے کھاک ہوتے ہیں, سمجھدار ہوتے ہیں. ایک دم میں قبرستان میں گیا, ایک بندہ آیا بالٹی پانی کے لے کے. میں کہ ٹھہر جا بھائی, ٹھہر جا. میں نے کہا تو اس کے پانی لگائے گا. میں نے کہا اس کے اندر کی پیاس کا کوئی بتا مجھے طریقہ, اس کے اندر اگر یہ پیاسا ہو اس کا کیا کریں گے؟ لگے یہ مولوی جی اور تمہیں پتا ہے اس کے اندر کے پیاس کا کیا کرے گا, دو چار چھینٹے مارے گا پانی کے وہ تو خشک ہو جائیں گے, اندر کی پیاس کا کیا کرے گا. ایک صاحب کو دیکھا میں نے, جوان قبرستان میں بیٹھا ہوا, پھول ڈالے ہوئے, پھول ڈالے. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا کس کی قبر ہے؟ کہہ رہے والدہ کی قبر ہے. میں نے کہا یہ پھول کتنے دن چلیں گے؟ بس دو تین چار گھنٹے, مرجھا جائیں گے, ہوا کا جھونکا اڑا کے لے جائے گا, اندر کے پھولوں کا کیا بنے گا؟ قبر میں پھول ہوں, قبر مہکے, اور قبر کے اندر نور ہو, قبر جنت کا باغ بن جائے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کسی چیز سے اتنا نہیں ڈرتے تھے, روتے تھے جتنا قبر کے معاملے میں روتے تھے, اور فرماتے تھے لوگوں قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو, یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے. میں نے پوچھا اس قبر کے اندر کے پھولوں کا کیا بنے گا؟ پھولوں کا تو کوئی نہیں بنے گا. میں نے کہا اللہ والا ان کو پڑھ کے ہدیہ کر, یہ قبر کے اندر کے پھول اعمال ہیں, قبر کے اندر کے پھول ان کے لیے صدقہ ہے, قبر کے اندر کے پھول ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. ہاں میں ایک نیکی کے کام کے لیے جا رہا تھا, اس میں اللہ کے بندوں کی خیر خائی کا جذبہ تھا, کچھ لوگ تھے وہ انتظار میں تھے, درس تھا, کچھ میں نے انہیں اعمال بتانے تھے, اللہ کا تعلق تھا, اللہ کی محبت تھی. میں قبرستان کے قریب سے گزرا, میری والدہ رحمت اللہ علیہ بھی زندہ تھیں. میری ایک والدہ رحمت اللہ علیہ کی پھپھی تھی بڑی عمر کی, جب میں پیدا ہوا انہوں نے مجھے دودھ پلایا تھا اور مجھ سے محبت کی تھی. کچھ عرصہ میں ان کا دودھ پیتا رہا, میں ان کی قبر پہ چلا گیا, میں ان کو اماں کہتا تھا, بڑی اماں کہتا تھا, ان کی قبر میں چلا گیا میں اور فاتحہ پڑھی. کسی نے مجھے جب میں واپس آیا خواب, ان کو خواب میں آئے, مجھے بتانے لگے کہ آپ وہاں گئے تھے ان کی قبر پہ؟ جی میں گیا تھا. کہنے لگے مجھے خواب میں آئے اور پھولوں کے ہار دیے کہ میرا بیٹا جب آتا ہے سارے قبرستان والے مبارک دیتے ہیں کہ تیرا بیٹا آ گیا اور کچھ دے گا. یہ صرف ان کے بیٹے کی بات نہیں, آپ میں سے ہر شخص کی بات ہے. کبھی نہ سمجھنا یہ قبرستان مٹی کے ڈھیر ہیں, کہیں پاگل نہ بن بیٹھے, دیوانے نہ بن بیٹھے کہ قبرستان مٹی کے ڈھیر ہیں. کبھی نہ سمجھنا. یقین جانیے, میں حضرت کے وصال کے بعد حضرت کی خانقاہ تسبیح خانے کے خلیفہ تھے سلطان عمر صاحب, جس طرح میں اس دن کے بعد حضرت کو میں ہدیہ کرتا ہوں, ان کو اسی دن سے ہدیہ مستقل کرتا ہوں, اور جتنا بھاری ہدیہ ان کو کرتا ہوں اتنا بھاری ہدیہ ان کو کرتا ہوں. امت کے لیے بھی اللہ توفیق دیتا ہے, لیکن جتنا بھاری ہدیہ اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کو اعمال کا اور صدقات کا, خیرات کا اور نقدی ان چیزوں کا, ان کے لیے بھی کرتا ہوں. یہ حضرات ہمارے تسبیح خانے کے وارث تھے. اپنی زندگی کو میرے دوستو اپنی ذات تک لے کے چلے, بس اس کے بعد ختم, اور مٹی ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. نہیں, ایک یہ نظام ہے, ایک وہ نظام ہے. یہ عالم شہود ہے, وہ عالم برزخ ہے. عالم شہود میں ہمیں کچھ اللہ نے نظام دیا ہے برزخ والوں کے لیے, اللہ نے نظام دیا برزخ والوں کے لیے. ملتان کے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک صاحب فوت ہوئے, بہت عرصہ پرانی ان کی قبر تھی. قبر کے مرنے کے بعد خواب میں اپنے بیٹوں کو آئے, میں تکلیف میں ہوں, میں پریشان ہوں. ان کے بیٹے بوڑھے ہو گئے, بےچارے بیٹے ہی بوڑھے ہو گئے, ان کو فوت ہوئے کچھ 45-40-50 سال ہو گئے. اب وہ کہنے لگے کیا مسئلہ ہے, کس طرح ہے, کیسے ہے؟ وہ کہنے لگے کہ انہوں نے پڑھ کے ہدیہ دیا, پھر خواب میں آئے, پھر خواب میں آئے, کچھ اللہ والوں کے پاس گئے. ایک صاحب نظر نے فرمایا لگتا یہ ہے ان کے قبر کے قریب کوئی ایسے میت دفن کیے گئے ہیں جن کو عذاب ہو رہا ہے. پڑوسی کا پڑوسی پہ اثر ہوتا ہے. آپ کے پڑوس میں اچھا پڑوسی آ جائے تو راحت ہوتی ہے, اور برا پڑوسی آ جائے, یہ ایک ایسا پڑوسی ہو جو روز مرچے ہی مرچوں کی دنیا دے, مرچوں کی دنیا دیتا رہے تو کھانس کھانس کے تو پیشاب نکل جاتا ہے. مرچوں کی دنیا دینے والا پڑوسی آ جائے, دن رات مرچوں کی دنیا دے, گھر میں مرچے ہی لاتا رہے, تو کیا ہوگا؟ نقصان ہی ہوگا. یہ دنیا کا نظام ہماری سمجھ میں ہے, برزخ کا نظام, روحوں کا نظام ہماری سمجھ سے بالاتر ہے, لیکن حدیث میں, تفسیر میں, کتابوں میں اس کے شواہد لکھے ہوئے ہیں, اس کا نظام لکھا ہوا ہے. ہم بھول جائیں یہ کوئی بات نہیں ہے. بھولنے کا مزاج, اور یاد رکھیے گا, اگر ہم ان کو یاد رکھیں گے تو اپنی آخرت کی تیاری خود بخود ہوتی چلی جائے گی. اگر ان کو بھول جائیں گے تو اپنی آخرت بھی بھول جائیں گے, اور اپنی قبر بھی بھول جائیں گے, اور اپنی موت بھی بھول جائیں گے. ایسی بے بسی کی موت مریں گے. دنیا کا سب سے نادان انسان وہ ہے, دنیا کا سب سے نادان انسان وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بناتا ہے, آخری آخرت برباد کرتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے والے نے کہا, اس دانا نے فرمایا کہ وہ دوسروں کی دنیا ایسے کہ دن رات کماتے 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 اور دن رات محنت کرتے 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 مر جاتا ہے, اپنوں لوگوں کی دنیا بنا جاتا ہے اور اپنی آخرت برباد کر کے چلا جاتا ہے. اس سے بڑا گھاٹے کا سودا ہے ہی کسی کے پاس نہیں. دوسروں کی دنیا بنا گیا, اپنی آخرت برباد کر گیا. بہت بڑا نادان شخص تھا, بہت بڑا نادان شخص تھا. ہم نے دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد نہیں کرنی. ہاں اگر نسلوں کی دنیا بنانی ہے, میں اس سے انکار نہیں کر رہا, حلال راستوں سے دنیا ضرور بنائیں, لیکن ایک بات بتا دوں, ان کی آخرت کا نظام, اس کے لیے فکر مند ہونا ہے, فکر مند ہونا ہے. اپنی نسلوں کو ساری ڈگریاں پڑھائیں, ساری سائنس پڑھائیں, دو چار سائنس کی کتابیں میں نے بھی پڑھی ہوئی ہیں, لیکن اپنی نسلوں کو ایک بات سمجھا دینا, ان کو آخرت کی سائنس ضرور پڑھانی ہے. آخرت کی ایک سائنس ہے, اس کی سائنس بھی ضروری ہے. اس کی سائنس ہے تو اس کی سائنس بھی ضروری ہے. یہ آخرت کی سائنس بیان کر رہا ہوں میں. اچھا ہم ہے نا, پتہ کیا ہے, ہم بھی نادان ہیں. دنیا کی سائنس کے اوپر سائنسدان پہ اعتبار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ الیکٹران ہیں, نیوٹران ہیں, پروٹران ہیں. بھائی کہاں ہے, دکھا. کہ ہیں, یہ ہواؤں میں ہیں, فضاؤں میں ہیں. آئٹم ہے, کہاں ہے, یہ ہے. انہوں نے کہا, دنیا کی سائنس والوں نے کہا آکسیجن ہے. کہ ہاں, کہاں ہے, دکھا. مٹھی میں پکڑ کے دکھا مجھے آکسیجن. کہ ہے دیوانے, ہے, دکھا. ہمارے ہم وہ پتہ نہیں فزکس میں تھا یا کیمسٹری میں تھا, مجھے تو بھول ہی گیا. ہمارے ایک کلاس فیلو تھا, وہ کہنے لگا میرے چچا نے میری زمین پہ, ہماری زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ہم ایک دفعہ پڑھ رہے تھے کاربن مونو آکسائڈ, یہ کوئلے سے نکلتی ہے. یہ کس میں, فزکس میں, کیمسٹری میں, کیمسٹری میں ہے. کہنے لگا میں اس کو بوتل میں بند کر کے نا چچا کے ناک میں دودھ, چچا مر جائے گا. چھوٹا سا بیچارا تھا. یعنی ہمیں پتہ ہے کہ کوئلہ ہے, اور کوئلے میں سے گیس نکلتی ہے جو ہمارا سانس کا نظام بند کر دیتی ہے, آکسیجن اس میں سے ختم ہو جاتی ہے. یہ ہم جانتے ہیں. سائنس نے کہا کہ دو چیزوں کے ملنے سے پانی بنا ہے. کن چیزوں کے ملنے سے؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن. اور سائنس کہتی ہے جب ان دو چیزیں جدا کر دیں آگ لگ جاتی ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ ہم سمندروں کو آگ لگا دیں گے. کون سی آیت ہے قرآن کی؟ جس دن وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. قرآن کہتا ہے کہ ہم سمندروں کو آگ لگا دیں گے. کہ پانی کو آگ کیسے لگتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, جب ان دو گیسوں کو علیحدہ کیا جائے گا, ان دو چیزوں کو علیحدہ کر دیں, آگ لگ جاتی ہے. سائنس کی ساری بات مان لی, آنکھیں بند کر کے مان لی, ہاں مان لی. انہیں کہا خیال کرو سورج سورج کی طرف تیز نگاہیں, جب سورج گرانوں نہ دیکھنا. انہیں کیا, انہیں کہ ایک ریز ہوتی ہیں الٹرا وائلٹ ریز, بڑی تیز ہوتی ہیں, بہت نقصان پہنچاتی ہیں, دھوپ میں کھڑے نہ ہو, اس کے اندر یہ شعائیں ہوتی ہیں. ساری چیزیں ہم نے مانی. اس نے کہا میرے موبائل کے سگنل نہیں آ رہے. اس نے کہا نیٹورک کا پرابلم ہے. فوراً کہتا ہے نیٹورک, تو نے کون سا نیٹورک دیکھا, یہاں جائز کے فلاں کے کوئی سگنل آ رہے, کہاں آ رہے دکھا مجھے. انہیں کہا آ رہے. انہیں کہا یہ دیکھیں یہ آ رہے ہیں, سگنل تھوڑے ہو رہے, ڈراپ ہو رہے. موت سے پہلے کی ساری سائنس اندھی ہو کے مانی, اور مرنے کے بعد کی سائنس کی لاجک مانگتے ہیں, جسٹیفیکیشن مانگتے ہیں. کہتے ہیں میری عقل میں نہیں آتی, تو نہ آئے. دنیا کی ساری سائنس تیری کون سی عقل میں آئی تھی؟ ماچس کی ڈبیا کو انہوں نے کہا جی آپ آئی پوڈ ہے, اس کے اندر 130 گھنٹے کی آواز ریکارڈ ہو سکتی ہے. اس نے کہا کہاں, دکھاؤ مجھے. 130 گھنٹے کی ریکارڈ کے لیے اتنا بڑا ہال ہونا چاہیے اس میں ریکارڈ ہو. انہوں نے کہا اس میں کس میں کوئی پھرکی ہو. اس نے کہا کیا ہے. انہوں نے کہا ہے صحیح. اس نے کہا ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہوتا ہے. سائنس پہ یومنوں نے مل گئے, سائنس پہ یومنوں نے مل گئے, اور موت کی بات کی سائنس کے لیے لاجک. کہا کہ یہ کہاں سے باتیں کر رہے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے, کس طرح ہو سکتا ہے, کیوں ہو سکتا ہے, تجھے یہ باتیں کیسے سمجھ آ گئیں, تو اس کو بغیر دلیل کے کیسے مان گیا, اس کی لاجک تو نے جسٹیفیکیشن کیوں مانگی, اور آخرت کی سائنس کی, آخرت کی سائنس کی کیوں مانگی, دنیا کی سائنس کی کیوں نہیں مانی مانگی. ایک نظام ہے ایمان کا, اللہ نے بنایا ہے. اللہ ہے کہاں ہے دکھا مجھے. فرشتے ہیں کہاں ہیں, جنات ہیں کہاں ہیں. ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو نظر آتے ہیں, ایسے نظر آتے ہیں. مجھے کئی لوگ ایسے ملے, وہ کہتے ہیں ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جیسے آپ, میں آپ کو, مجھے آپ کو نظر آتے ہیں. اللہ جس کی آنکھوں کے سامنے کے پردے ہٹا دے, اللہ جس کی آنکھوں کے پاس سامنے پردے ڈال دے, اللہ اللہ ہے. اللہ اللہ ہے. جس کی آنکھوں کے سامنے پردے ہٹا دے, جس کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دے. پردے ہٹانے ڈالنے میں ایک بات یاد آئی. ایک بار میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ مجھے کشف الواجب پڑھا رہے تھے, یہاں بھی سبکن پڑھی جاتی ہے. حضرت مجھے پڑھا رہے تھے, مجھے ایک بات فرمائی, تجھے پتا ہے اس کا نام کشف الواجب کیوں رکھا شیخ نے, پیر علی حجوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. جی آپ فرما دیں. فرمانے لگے وہ میرے حسب نسب میں تھے, میں ان کی آل میں سے ہوں. اور پھر فرمانے لگے اس ساری کتاب کشف المحجوب میں ایک نقطہ ہے ایسا, ایک راز ہے ایسا. اس راز کو, اس نقطے کو, اس اسم کو جو بندہ پالے, واقعی اس سے کشف المحجوب ہو جاتا ہے. پھر وہ جنات کو بھی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے, ہر چیز کو ایسے دیکھتا ہے جیسے میں آپ دیکھ رہے ہیں. زمین کے نیچے کے خزانے, زمین کے اوپر کے خزانے, زمین کے نیچے کا نظام, زمین کے اوپر کا نظام, یہ سارا نظام اس کو ایسے نظر آتا ہے جیسے ہمیں سب کچھ آنکھوں سے نظر آتا ہے. اس پوری کتاب کے اندر وہ ایک نقطہ موجود ہے, وہ ایک راز موجود ہے, وہ ایک لفظ موجود ہے, وہ ایک اسم موجود ہے اس پوری کتاب کے اندر. اور اس کتاب کا اسم جس کو حاصل ہو جائے, اس کو یہ سارے کے سارے حجاب, پردے سب اس کے لیے ہٹ جاتے ہیں. اس لیے شیخ نے اس کتاب کا نام ہی رکھا کشف المحجوب. کیا مانے کشف المحجوب کے؟ پردے والی چیز کا کھل جانا, ایسی چیز جس کے سامنے پردہ ہو, حجاب ہو, پردہ ہو, وہ کھل جائے. رخ سے پردے ہٹے, تور جلنے لگا, میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا. تو آخرت کے نظام کے لیے ہمیں دلیل چاہیے. کیسے ملتا ہے اس ہدیہ جا کے اس کو پڑھنے کا؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں ہمارے پاس ایک جوان تھا, اس کے سامنے آخرت کا نظام اللہ جل شانہ نے کھولا ہوا تھا. وہ دیکھ لیتا تھا اس کو عذاب ہو رہا, اس کو ثواب ہو رہا, اس قبر کو عذاب ہو رہا, اس کو میت کو یہ ہو رہا, ایسے دیکھ لیتا تھا, جنات کو دیکھ لیتا تھا. کہنے لگا مجھے اس کی باتوں پہ شک ہوتا تھا بعض اوقات. اصل میں ہم سارے دیکھ کے ماننے والے ہیں, اور دیکھ کے بھی یقین ماننا پھر ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، یہ بھی کسی کو نصیب ہوتا ہے. ہاں بھائی، سو تو نہیں رہے، اوپر منہ کر کے دیکھتے رہے، نیچے جھکے تو بس گئے. اور کہنے لگے ایک دو ہم دونوں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، اچانک اس نے رونا شروع کر دیا. اور روتے ہوئے میں کہنے لگا میرے فلاں عزیز کو عذاب ہو رہا، رونا شروع کر دیا، اس کو عذاب ہونا شروع ہو گیا. فرمانے لگے کہ میں نے 70,000 کے کلمے کا نصاب پڑھا ہوا تھا اور میرے پاس وہ محفوظ تھا. لگے میں نے دل ہی دل میں سوچا چلو آج اس کی سچائی، اس کی صداقت کو آزما لیتے ہیں کہ یہ سچ کہتے ہیں یا کیسے کہتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ میں جو ہے دل ہی دل میں اس کو ہدیہ کر دیا، دل ہی دل میں، یا اللہ جو کچھ میں نے 70,000 کا نصاب پڑھا ہوا ہے اس کی والدہ کو میں نے ہدیہ کر دیا. بس اسی وقت دل ہی دل میں بیٹھے بیٹھے کھانا کھاتے کھاتے فوراً خاموش ہو گیا. کہنے لگا اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا، عذاب تل گیا، کوئی غیب سے اس کے لیے ہدیہ آ گیا. وہ اللہ پاک نے اس کے عذاب کو ٹال دیا. وہ ایک سائنس ہے، آخرت کی ایک سائنس ہے، قبر کی ایک سائنس ہے. تو کہتا ہے کہ موت کے بعد ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں. میں کہتا ہوں اس تیری نظر ٹھیک کام کر رہی، واقعی ہڈیاں ختم ہوتی ہیں لیکن موت کے بعد روح ختم نہیں ہوتی، اور نظام روح کے ساتھ چلتا ہے، جسم کے ساتھ نہیں چلتا. اور روح کو موت نہیں ہے، اور روح زدہ زندہ رہے گی. نہ بھولیں، ایسے دنیا کے اندر گم ہو گئے، ایسے بچوں کی تعلیم میں گم ہو گئے، اے لیول او لیول کا بخار ایسا چڑھا، اس میں سائنس میں ایسے گم ہو گئے، اور کمپیوٹر لیپ ٹاپ میں ایسے گم ہو گئے کہ اوہو، کہ اپنے آپ کو بھی بھولے اور ان کو بھی بھولے جو ہمارے محسن تھے، ان کو بھولے. اب تو عالم یہ ہے ہمارے پاس ہمارے کملی والے کے لیے درود پڑھنے کا وقت نہیں ہے. کائنات کے سب سے بڑے محسن میری ماں کا احسان ہے، میرے باپ کا احسان ہے، میرے دوست کا احسان ہے، کسی رہبر کا احسان ہے، کسی شخص کا احسان ہے، سب سے زیادہ احسان حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کا ہے. ان سے بڑا محسن ہے کوئی نہیں، ان سے بڑا محسن ہے کوئی نہیں. میں یہ تین تسبیحات جو حضرات بیت ہوتے ہیں ان کو جب بتاتا ہوں، یہ بات میں عرض کیا کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دیکھو تسبیحات کرتے ہوئے یہ تصور ہو، درود پاک پڑھتے ہوئے یہ تصور ہو، ایک درود پڑھتے ہوئے تصور کریں، پھر دوسرا درود دوسری بار پڑھتے ہوئے تصور کریں، کم از کم ایک تسبیح صبح شام جو پڑھنی ہے اس میں یہ تصور ہو کہ میں جو درود پاک پڑھ رہا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات میرے سامنے ہوں، اور ان کے ایک ایک احسان کو شمار کرتے ہوئے، اور ان کے ایک ایک احسان کو ذہن میں لاتے ہوئے، اور ان کے ایک ایک احسان کا تصور کرتے ہوئے، میرے آقا کے ایک ایک احسان کا، آپ کے ایک ایک احسان کا تصور کرتے ہوئے میرے اندر درود پاک پڑھنا ہو. اور درود پاک اگر میں پڑھوں جتنا زیادہ تو آپ کے ایک ایک تصور احسان کا تصور ہو، اور یہ دل میں خیال ہو کہ آقا کے سارے احسانات بہت زیادہ، میرا پڑھا ہوا ضرور جتنا بھی پڑھ لوں پھر بھی تھوڑا ہے. دوسروں کو یاد کرنا اپنے آپ کو یاد دہانی کا ذریعہ ہے. اگر سمجھ نہ آئے تو چوکیدار سے سنیں، چوکیدار کہتا ہے جاگتے رہو. بھائی تو لوگوں کو سلانے کے لیے آیا، تو کہتا ہے جاگتے رہو نہیں، وہ کہتا ہے اپنے آپ کو تو جاگتا رہے، جاگتے رہو. دراصل اپنے آپ کو کہتا ہے جاگتا رہے، چوکیدار اگر تو سو گیا گھر لٹ جائیں گے، یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی چوکی دار ہے ساری امتوں کا، یہ چوکی دار ہے یہودی کا، یہ چوکی دار ہے عیسائی کا، یہ چوکی دار ہے ہندو کا، یہ چوکی دار ہے آگ کے پجاری کا، ہاں یہ امریکہ کا چوکی دار ہے، یہ انگلینڈ کا چوکی دار ہے، یہ ہندوستان کا چوکی دار ہے، یہ پوری دنیا کا چوکی دار ہے مسلمان۔ اگر یہ سو گیا تو سارے جہنم میں چلے جائیں گے، سب کا نقصان ہو جائے گا، یہ لٹیرا نفس و شیطان ان کو لوٹ لے گا۔ خیال کرنا مسلمان چوکیدار، جاگتے رہو، تو نہ سونا، تو سو گیا تو سب موت ایسی سو جائیں گے جو غفلت کی موت ہوگی، ایمان کے بغیر کی موت ہوگی۔ تو مسلمان تو چوکیدار ہے، اس لیے اپنے آپ کو کہتا رہے جاگتے رہو جاگتے رہو، بھولنا نہیں ہے بھولنا نہیں ہے، بالکل نہیں بھولنا۔ دوسروں کو یاد دہانی اصل میں اپنی یاد دہانی ہے، دوسروں کو یاد کر کے ہدیہ کرنا بخشنا، خود اپنے آپ کو ہدیہ دینا ہے۔ یہ بتائیں، جب کسان گندم بوتا ہے اور بیچتا ہے اور کاٹتا ہے تو پہلے اس کے گھر آتی ہے منڈی میں، مل میں بعد میں جاتی ہے، جب مسلمان کسی کو ہدیہ کرتا ہے تو پہلے اس کو ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ پہلے اس کو ثواب ملے گا، اور اس کا ثواب کہیں ضائع نہیں جائے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ غفلتیں ایسی ہوئیں، اپنی ذات کو بھی بھولے، امت کو بھی بھولے، اور وہ جو امت کے لیے رونے والے تھے، کافروں کے لیے رونے والے تھے، وہ آنکھیں اپنی ذات کی رونے والے بن گئیں۔ اور پھر یاد رکھو، جو امت کے لیے آنکھیں نہیں روئیں گی، اللہ دنیا کے غموں میں ان آنکھوں کو رلائے گا۔ وہ اولاد کے غم میں روئیں، وہ مال کے غم میں روئیں، وہ گھر کے غم میں روئیں آنکھیں، وہ بس جس کے لیے روئیں وہ آنکھیں روئیں گی ضرور۔ ان آنکھوں کو اللہ کے حبیب کی امت کے لیے رلا دیں، ان آنکھوں کو مرحومین کے لیے ان کی مغفرت کے لیے رلا دیں، ان آنکھوں کو اللہ کے بندوں کے لیے رلا دیں۔ اللہ پاک ان آنکھوں کو ان جگہ رونے سے بچائے گا جہاں ساری دنیا روتی ہے، اللہ تیری آنکھوں کو بچا دے گا۔ بڑا مولا کریم ہے، بڑا سخی شہنشاہ ہے، اللہ بچا دے گا، وہ بڑا کریم ہے۔ اپنی زندگی کو مرنے سے پہلے کے خیر خواہی کے جذبے پلائیں، اپنی زندگی کو مرنے کے بعد کا جو نظام ہے، مرنے کے بعد کی جو سائنس ہے، اس پہ بھی خیر خواہی کے جذبے پلائیں۔ ایک بات بتاؤں، ہم بعض اوقات ان سائنسدانوں کو اچھے ناموں سے بیان کرتے ہیں، جنہوں نے ایجادات کی، ان کو کتابوں میں ان کے تذکرے پڑھتے ہیں، فلا جگہ پیدا ہوا، فلا جگہ ہوا زندگی، ایسا تھا ایسا تھا۔ کیوں؟ مرنے سے پہلے کے نظام کی سائنس کو انہوں نے بیان کیا، اور مرنے کے پہلے کی نظام کی سائنس کو انہوں نے اس کے تذکرے کیے، اور ہمارے لیے راہیں سہولت کی بیان کی۔ مجھے ایک چیز بتائیں، جو مرنے کے بعد کی سائنس ہے، جو مرنے کے بعد کی سائنس ہے، اور وہ بھی اندھے کی سائنس، اور یہ بھی اندھے کی سائنس۔ میرے سامنے اگزاس چل رہا، آپ کہتے ہیں بجلی اس کو چلا رہی، اس وقت سپیکر کی آواز، نیٹ کی آواز پورے ورلڈ میں جا رہی۔ آپ کہتے ہیں ایک نظام ہے ریس کا، اس کا تعلق سیٹلائٹ سے ہے، اور سیٹلائٹ کا نظام سے پوری دنیا میں آواز جا رہی، لائیو میری پوری دنیا میں آواز سنی جا رہی، معاذ اللہ کے فضل سے۔ یہ اندیکھا نظام ہے یا نہیں ہے؟ ہیں اندیکھا نظام؟ اچھا، میرے منہ سے ایک ہوا سی نکل رہی، ہوا لفظوں میں بدل رہی، لفظ آپ کے کانوں میں جا کے دل میں اتر رہے، اندیکھا نظام کیسے ممکن ہے؟ میرے منہ سے ایسے بڑے ہونٹ ہل رہے، میری زبان ہل رہی، اور منہ سے میری صرف ہوا ہی نکل رہی۔ آپ میرے منہ کے آگے ہاتھ دیکھیں، آپ کہیں گے لفظ کہاں ہے، میرے ہاتھوں کو تو نہیں ٹکرائے، یہ لفظ کہاں ہے، ہوا تو نکل رہی میرے منہ سے۔ آپ کہیں گے نہیں، یہ لفظ ہے، تو یہ سنائی دے رہے، کہاں سنائی دے رہے، تو کیا ہے؟ کہ سمجھ نہیں آتی لفظ کیسے بنتے ہیں، اس کے ایک منٹ میں لفظ ایسے کیسے پروئے جاتے ہیں۔ کہا یہی اندیکھا نظام ہے۔
یہی اندیکھا نظام ہے. موت کے بعد کا سارا نظام اندیکھا ہے اور ساری سائنس اندیکھی ہے. اس لیے بار بار ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں, دنیا کا موجودہ سائنس, دنیا کی موجودہ سائنس یہ بھی اندیکھی, اور مرنے کے بعد کی سائنس یہ بھی اندیکھی ہے. اس سائنس پہ جتنا یقین ہے, یہ سائنس کے نظریہ آج ایک ہے کل اور ہوتا ہے. ایک نے آ کے نظریے کو بدل دیا, دوسرے نے آ کے نظریے کو بدل دیا, ایک تھیوری بدلی دوسری تھیوری بدلی. پڑھتے ہیں کتابوں میں سائنس کی تھیوری بدلتی رہتی نہیں بدلتی, اور آخرت کی تھیوری وہی کی وہی ہے جو رہے گی. تو نہ مانے گا تو رہے گی, تو مان لے تو رہے گی. موت ہے, قبر ہے, اس کا عذاب ہے, اس کا ثواب ہے, اس کی جزا ہے, اس کی سزا ہے, اللہ ہے, اس کا حبیب ہے, جنات ہیں, قبر کے اندر سانپ بچھو ہیں, قبر کے اندر بچھونے اور مخمل سندس اور استورک اور ساری خوبیاں اور سارا نور ہے. کہاں ہے؟ نظر نہیں آتا. تو سائنس کو تو نے بن دیکھے مانا, اس کی لاجک مانگتا ہے, اس کی توجیہ مانگتا ہے, اس کی جسٹیفیکیشن مانگتا ہے. اپنے آپ کو سمجھا, اپنے من کو سمجھا, اور اسے کہے دیوانہ نہ بن, آخرت کے نظام کے لیے کوئی عقل کی ضرورت نہیں ہے, جس طرح سائنس کے نظام کے لیے کوئی عقل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ایک نظام دیا ہے مرنے کے بعد کا, اور اگر مرنے کے بعد کے نظام کو بھول گئے اور اپنوں کو بھول گئے تو اپنے آپ کو بھول جائیں گے. دوسروں کو یاد دہانی اصل میں اپنی یاد دہانی ہے, دوسروں کی یاد دہانی اصل میں اپنی یاد دہانی ہے. اپنے آپ کو نہ بھولیں ورنہ ساری دنیا کو بھول جائیں گے, سارے عالم کو بھول جائیں گے. اور جو ساری دنیا کو یاد کرتا ہے اس کو اللہ پاک خود اپنی یاد کی خود بخود توفیق دیتا ہے. حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں, ہمارے جو شخص کسی دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے, کسی دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے, اس کے کندھے پہ دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے, کہتے ہیں آمین, اللہ پہلے اس کو دے. تو جو دوسری کسی دوسرے کی خیر خواہی مانگے گا, اس کو پڑھ کے ہدیہ کرے گا, اس کو پڑھ کے دے گا, اس کے لیے صدقہ کرے گا, اس کے لیے کوئی خیرات کرے گا, اس کے لیے کوئی صدقہ جاریہ سوچے گا, تو سوچیں اس کا کام بنے گا نہیں بنے گا. میری اماں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ مجھے چوڑیاں دیا اپنی, اور میں یہ سنار کو دیا. میں سنار کو دینے گیا, اس دن مجھے وہ سنار ملا. کہنے لگا یاد ہے آپ اپنی والدہ کی چوڑیاں لائے تھے؟ میں نے کہا مجھے تو بھول گیا کہ آپ کے پاس لایا تھا. ایک رتی کا کھوٹ نہیں تھا اس میں, کوئی کھوٹ تھا ہی نہیں. وہ بڑی مہنگی بکی تھی, بھاری چوڑیاں تھیں. مجھے فرمانے لگی ایک ایسی مسجد میں اس کو دے کے آ جس کی بنیادیں بن رہی ہیں. میں نے کہا مجھے بنیادیں, ہر جس کی بنیادیں بن رہی ہیں اس کی دے کے آ جس میں بنیادیں ابھی بن رہی ہوں. میں نے کہا اس کی وجہ؟ فرمانے لگے اوپر کی اینٹیں اکثر گر کے بدل جاتی ہیں, نیچے کی بنیادیں بہت دیر تک رہتی ہیں. نیچے کی بنیادیں بہت دیر تک رہتی ہیں. مجھے آج بھی وہ واقعہ یاد ہے. ایک تو حیرت یہ ہوئی بنیادوں کی بات, دوسری حیرت ہوئی کہ رتی کا کھوٹ ہی نہیں تھا. مجھے فرمانے لگی یہ جہیز میں مجھے ملی تھی تو آپ میرے کس کام کی ہیں, میرے کس کام کی. سوچیں سوچیں ہم نے اپنی ذات کے لیے کیا کیا اور اپنے عزیزوں کے لیے کیا 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 کیا. میں وہاں ہمارے ایک دوست تھے, وہ اشتہار لے آئے میرے پاس. مجھے کہنے لگی جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی اشتہار میں لکھا ہے. میں کہا مجھے اشتہار ہی نہ بناؤ, ابھی تک تو نہیں بنا, مجھے اشتہار ہی نہ بناؤ. میں نے آج تک اپنا نام اشتہاروں میں, کیلنڈروں میں, کپڑے, مرحبا, یہ میرے مزاج میں نہیں ہے. چینل والے میرے پاس آتے ہیں, میڈیا والے آتے ہیں, میں کہا بھائی میں اس قابل نہیں ہوں ابھی. مجھے کہنے لگے آپ ایسی بات کر رہے ہیں, اور ہم ہر سال جو ہیں وہ مناتے ہیں, تو وہ مناتے ہیں تو اس میں جمدے بچے کا نام نہ لکھے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم نے 10 روپے دیتے ہمارا نام کیوں نہیں لکھا. ہم ہر سال وہ مناتے ہیں تو اس کے بعد ان کا نام اگر نہ لکھے تو ناراض ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا میرا نام تو نہ لکھے. میں ایک بستی میں گیا تو اس میں اعلان ہو رہا تھا چندے کا, اور 1 روپے کے اوپر سپیکر میں اعلان ہو رہا تھا, اور اس کو 1 روپے میں
110 دعائیں مل رہی تھی اور باقاعدہ اس کا نام لے رہا. میں نے ایک بندے سے کہا, میں نے کہ یہ میرا بھی چندہ دے دیں جا. کہہ رہے آپ کا نام؟ میں کہ میرا نام کوئی نہیں, بس اللہ کے لیے دینا ہے دے دیں. کہہ رہے وہ پوچھیں گے, اور یہاں بستی میں اگر نام نہ لیا جائے ناراض ہو جاتے ہیں کہ میرا نام لے کے انہوں نے سپیکر میں کہا نہیں, پھر مقابلہ ہوتا ہے, اس نے روپیہ دیا, اس نے 5 روپے دیا. کہنے لگے وہ نام لیتے بھی اس لیے چندے والے کہ مقابلے میں آگے ہمارا چندہ بڑھ جائے. میں اس دن وہ درود محل میں تھوڑی سی ابھی تعمیر شروع کرائی ہے تو وہ ایک چیز ضائع کر رہے تھے. میں کہا بھائی یہ چندے کا مال نہیں ہے, دھندے کا مال ہے. میں نے کل ان کے پاس گیا پرسوں, ناراض ہوا. میں کہا میں دھندا کرتا ہوں, سارا دن محنت کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, یہ چندے کا مال نہیں ہے, یہ دھندے کا مال ہے. تو یہ سمجھا جائے چندے کا مال ہے یہ. خاموشی سے صدقہ جاریہ, خاموشی سے اشتہار میں نام. ایک سلائی کی مشین ہوتی ہے 100 فوٹو کھینچتے ہیں اس کے, ہے نا. سلائی کی مشین ایک ہوتی ہے, ایک مائی لے رہی, کوئی دوپٹے والی, کوئی برکے والی, کوئی سر کھلے والی, فوٹو کھینچ رہے ہیں. سلائی کی مشین ایک ہوتی ہے, خدا خراب کرے ایک مشین خراب ہوتی. امت کے اندر اصل میں دیہاتی لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے اخلاص کیا ہے, اللہ کی رضا کیا ہے, کچھ تو پتہ ہوتا ہے. اکثریت تو ایسی انہیں پتہ ہے کہ بھئی مسجد میں اعلان ہونا ہے, نہیں ان کے سامنے اخلاص بیان کریں کہ نیکی اسے کہتے ہیں جو دریا میں ڈال, یعنی گم کر دے اپنی ناموں کو, گم کر دے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے, ایران کی فتح ہوئی, بڑا مال آیا, بہت مال آیا. ایران کے بادشاہ کی جو غنیمت آئی, ہر بندے کا نام لے کے اس کا رہا تھا کہ یہ اس نے دیا, اس نے دیا. ایران کے بادشاہ کے پاس نا ایک چھوٹا سا پرس ہوتا تھا, چھوٹا سا بٹوا, چھوٹا سا, جو اس کی بغل کے ساتھ اس کی شاہی لباس میں ہوتا تھا, اور اس کے پاس اس میں دنیا کے قیمتی جواہر اور لال ہوتے تھے, اور وہ کڑے وقت کے لیے اپنے پاس ہر وقت رکھتا تھا. یہ نسل در نسل انہیں وراثت میں ملا تھا کہ یہ موتی اپنے پاس ہر وقت رکھے, جب بھی شاہی لباس پہنے, کیوں کوئی وقت نہیں ہے کہ تخت چھن جائے. مسلمانوں کا نظام اللہ نے ایسا, اللہ کی مدد ایسی, ان کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا, بھاگنے کا موقع ہی نہ دیا. اور وہ قیمتی جواہر, ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے, چاندی سونے کے ڈھیر لگے ہوئے, 29 من سے زیادہ طاقتور اس کا تخت تھا, 29 من سے زیادہ سونے کا تخت تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے, اہل بیت نے اس کو کلہاڑوں سے کاٹا. وہ تخت تھا اتنا طاقتور, اتنا بھاری, اور جواہرات کیا ہوں گے, ان سب سے زیادہ قیمتی وہی جواہرات تھے. اور ایک صحابی نے چپکے سے نہ اٹھا کے رکھ دیا, چپکے سے اٹھا کے رکھ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس چھوٹے سے پرس کو, بٹوے کو چھوٹے سے اٹھایا اور پوچھا کون لایا یہ, خاموشی. پھر پوچھا کون لایا, پھر خاموشی. پھر خود ہی فرمایا, عمر تیرے جاننے نہ جاننے سے کیا ہوگا, وہ جس کے لیے لایا ہے وہ خوب جانتا ہے کون لایا, اس کو اٹھا کے رکھ دیا. سمجھ گئے یہ اپنا نام بندہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا. کون لایا, کون لایا, خاموشی. تیرے جاننے نہ جاننے سے کیا ہوگا, وہ اللہ تو جانتا ہے جس کے لیے وہ لایا ہے, اس کو اٹھا کے رکھ دیا. صدقہ جاریہ اللہ کے لیے کرنا, ان کے لیے پڑھ کے اصال و ثواب کرنا اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو. اگر آئے بھی صحیح, اگر آئے بھی صحیح دل کے اندر, اس کے آنے سے نیکی نہیں روکنی. بعض اوقات یہ شیطانی چیزیں عجیب کھیل کھیلتی ہیں, وہ کہتی ہے تو دکھاوا کر رہا, نہ کر, نہ, نیکی نہیں روکنی, نیکی نہیں روکنی. ہاں دل میں آنے والے اس خیال کو روکنا ہے, دل میں آنے والے اس تصور کو روکنا ہے, دل میں آنے والے اس گمان کو روکنا ہے, نیکی نہیں روکنی, نیکی نہیں روکنا. صدقہ جاریہ کرنا ہے, صدقہ جاریہ کرنا ہے, اور اعمال کرنے ہیں. اپنے مرحومین کو کچھ پڑھ کے ہدیہ دینا ہے, ان کو کچھ نہ کرے نا, ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے جب بھی یاد آئیں ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے ہدیہ دے. آج ایک عمل بتاتا ہوں آپ کو, رات کو جب بھی آنکھ کھولے
جب بھی رات کو آنکھ کھلے ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہدیہ کر دیں, بس پھر کروٹ بدل کے پھچک لیٹ جائیں یا پھر لیٹ جائیں, ایک دفعہ کلمہ, صرف ایک دفعہ کلمہ. اور ایک دفعہ کلمہ پڑھنے میں ایک منٹ نہیں لگتا, آدھا منٹ, چند سیکنڈ, بس اتنا لگتے ہیں. اب اس کے کمالات سنیں, اس کی برکات سنیں اور آپ حیران ہو جائیں گے. میں رات کو کیوں عرض کر رہا ہوں, رات کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رات کی تنہائی میں اکثر لوگ سو جاتے ہیں, اکثر لوگ, اور پھر غفلت کے وقت جو نیکی کی جاتی ہے نا اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. چوتھا کلمہ تو گھر میں پڑھ, اجر اور ہے, وہی چوتھا کلمہ بازار میں پڑھ, ہے گھر میں پڑھ اس کا اجر ہے, بازار میں پڑھ 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں, کمال کی بات. سلام گھر میں کر اجر اور ہے, بازار میں کر اجر اور ہے, جنت میں محل بنتا ہے. ایک صحابی تھے اپنی سواری پہ بیٹھتے بازار کے ایک کونے میں, مدینہ منورہ کی بازار کے ایک کونے میں آتے, دیہات سے آتے تھے, دوسرے میں چلے جاتے تھے. کچھ لوگوں نے دیکھا بھئی یہ بندہ روز آتا ہے, سب کو سلام کرتا ہے پھر چلا جاتا ہے, نہ خریدتا ہے نہ بیچتا ہے, کوئی بے نہیں, کچھ بھی نہیں, یہ کیا ہے. ایک دفعہ کسی نے اس سے پوچھا آپ یہ کیا کرتے ہیں, اس نے کہا میں نے کملی والے سے سنا ہے, بس اسی اجر کو لینے آتا ہوں کہ بازار میں غفلت ہے. غفلت یہ ہے ہر بندہ مصروف ہے, اس غفلت میں جو نیکی کی جائے گی اس نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے. میں آج وہ نیکیاں لینے آتا ہوں روزانہ, سلام کرتا ہوا جاتا ہوں, سلام کرتا ہوا آتا ہوں, بس جنت میں محل بنواتا ہوں. میں نے آپ کو ایک حدیث مبارکہ عرض کی ہے نا کہ چوتھا کلمہ اگر بازار میں پڑھے 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں, 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں, 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں, اجر ہے 10 لاکھ کا. نیند میں غفلت ہوتی ہے, اب اس غفلت میں اگر ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے آقا کملی والے کی امت کو ہدیہ کر دیں, فرمایا یہ بندہ اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لے گا. ایک فن, ایک نفع, اور دوسرا نفع اللہ پاک اس کو اس وقت کلمہ نصیب کریں گے جب اس کے اوپر غفلت طاری ہو جائے گی, یعنی موت کی سکرات اور کشمکش میں بندہ بے بس ہو جائے گا, اس وقت اللہ اس کو کلمہ نصیب کر دیں گے. دوسرا فائدہ. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے تمنگری کے دروازے کھولیں گے, تمنگری کے تمنگر ہو جائے گا, غنی ہو جائے گا, مالدار ہو جائے گا. کیوں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنے بندے, اپنی مخلوق بہت پسند ہے. یہ غفلت میں بھی مخلوق کو, اللہ کی مخلوق کو دے رہا, اللہ جل شانہ اس کو اسی وقت میں بخت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں, اللہ اس کو اسی وقت دے دیتا ہے. انوکھا عمل ہے جو غفلت کے اندر اللہ کی بندوں کو یاد کرے گا, جو غفلت میں اللہ کی مخلوق کو یاد کرے گا, اللہ پاک جل شانہ اس کو کسی حال میں محروم نہیں فرمائیں گے, کسی حال میں محروم نہیں کریں گے. ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا, بس آنکھ کھلی ہے ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے, اور دل ہی دل میں تصور کر دیا, پھر آنکھ لگ گئی, سو گیا, کوئی حرج نہیں, لیکن کام اپنا کر گیا. یہ مومنانہ مزاج ہے. مومن کے انگ انگ میں خیر خواہی ٹپکتی ہے, مومن کے انگ انگ میں اللہ کے بندوں کے لیے محبت ٹپکتی ہے. یہ مومنانہ مزاج ہے, مومن کی طبیعت کا یہ خاص اور حصہ ہے, مومن کی طبیعت کا خاص اور حصہ ہے. ایک صاحب اب بھی ہیں, میں اکثر ان کی زیارت کرنے جاتا ہوں, وہ نصاب پھر بانٹتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں 70,000 دفعہ کلمہ, تو 70,000 دفعہ کلمہ پڑھنے کی ترکیب یہ ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے دل ہی دل میں, تسبیح میں, کاؤنٹر میں تسبیح میں,
سو دفعہ کے بعد دو سو دفعہ کے بعد محمد اور رسول اللہ پڑھ لیں، پھر سو دفعہ دو سو دفعہ کے بعد محمد اور رسول اللہ پڑھ لیں. تو یہ کلمے کا نصاب ہے، اصل لا الہ الا اللہ. تو وہ کلمے کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ والے ہیں، درویش ہیں، 90 سال کے قریب ان کی عمر ہے، اور 90 سال ایسنٹ ہے، 90 سال ہے، کیونکہ آپ کو میں نے پیمانہ بتایا تھا نا، 1947 سے پتا کر لو بس، کہ آپ کو جس وقت پاکستان بنا تھا آپ کتنے بڑے تھے؟ 3-1 سال کے تھے بس. جس وقت پاکستان بڑا تھا، یہ اللہ والے فرما رہے ہیں، میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں 3 سال کا تھا. تو کتنے سال کے ہوئے یہ ہیں؟ 68 کے ہیں، ٹھیک ہے. یہ پیمانہ ہے، لاجواب پیمانہ ہے. تو وہ 90 سال سے اوپر کے ہیں، وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ نصاب بانٹتے ہیں. پھر میں کیا کرتا ہوں؟ انہیں ہدیہ بھیجتا ہوں. ان کو یہ ہدیہ بھیج دیا، وہ کہنے دوائی کا دیا، میں پھر دوائی بھیج دیتا ہوں، کبھی پیسے دے دیتا ہوں، کبھی کیا، کبھی سوٹ. مجھے پتا ہے، کہہ رہے تیرے دل میں جو مروڑ اٹھ رہی ہے مجھے پتا ہے. ایسے کہتے ہیں، کہہ رہے تو تیرے اندر جو مروڑ اٹھ رہی ہے نا مجھے پتا ہے، تیرا دل کبھی بھرتا بھی ہے؟ میں کہا کیا کروں، یہ چیزیں ایسی ہیں، آپ ہدیہ دے دیتے ہیں. میں نے کہا اس دفعہ مجھے آپ نے نا 5 حساب دینے. کہہ رہے دیکھ بات سن، میں نے فلاں کا وعدہ کیا ہوا ہے، فلاں کا وعدہ کیا، فلاں کا وعدہ. میں کہا مجھے پتا نہیں ہے، میرا گھر پورا ہو گیا، مجھے کیا پتا. کہہ رہے میں کوئی مرے باویں جیوے موالی گھول پتا سے پیوے. کہہ رہے کوئی مرے یا جیوے موالی گھول پتا سے. تپاشے ہوتے ہیں، تپاشوں کا شربت بڑا لذیذ ہوتا ہے. تپاشے دیکھیں، یہ بد میں بھی ہوتے ہیں، بتاشے بھی کہتے ہیں. تو اس کا شربت بڑا لذیذ ہوتا ہے. میں کہ جی مجھے کوئی پتا نہیں، کوئی مر رہے جیے، مجھے تو بتاشوں کا شربت چاہیے بس. تو وہ پھر ان کو میں سے لیتا رہتا ہوں، اپنی آخرت کے لیے کچھ بنا کے رکھے ہیں. ایک نصاب اور بتاؤں، اپنے دوستوں کے لیے بھی دے سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے لیے. سورۃ ملک 41 بار روزانہ، اگر کوئی ہمت کر کے پڑھ لے، پڑھنے والے کے لیے 1.5 منٹ میں پڑھی جاتی ہے، صرف 1.5 منٹ میں، 1.5 منٹ میں پڑھی جاتی ہے. جس کو یاد ہو نا، 1.5 منٹ میں پڑھی جاتی ہے. اگر سورۃ ملک 41 دفعہ روزانہ پڑھ لیں، اول آخر درود شریف 7 دفعہ، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 ہو، 41 دفعہ روزانہ پڑھ لیں سورۃ ملک، 41 دن، 71 دن یا 91 دن، اللہ پاک جل شان ہو، اللہ اس کے قبر کا عذاب اس سے ختم فرما دیتے ہیں. اور روزانہ پھر ایک دفعہ کا معمول بنا لیں اس کے علاوہ، روزانہ ایک دفعہ کا معمول بنا لیں، لیکن پہلے 41 دفعہ یہ پڑھ لیں. بڑے بڑے مشائخ سے، بڑے بڑے بزرگوں سے یہ بات ثابت ہے، مشائخ سے، بزرگوں سے، اللہ والوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جو سورت ملک کے بارے میں یہاں تک آیا، فرمایا کہ یہ قیامت کے دن، اللہ حدیث میں آتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک سے یہ جھگڑا کرے گی، یا اللہ یہ میرا بندہ مجھے پڑھتا تھا، یا تو پھر مجھے اپنے قرآن سے نکال دے، یا پھر اس کی بخشش ہو جائے. اللہ اللہ اکبر، اللہ پاک اس بندے کی بخشش فرما دیں گے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اللہ پاک اس کو معاف فرما دیں گے. یہ ایک بہت بڑا نصاب بتا رہا ہوں سورت ملک کا، 41 دفعہ روزانہ پڑھ لیں. میں نے اپنی والدہ رحمت اللہ علیہ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، 41 دفعہ روزانہ پڑھ لیں، 41 دن، 71 دن یا 91 دن. عجیب اس کے کمالات ہیں. اور اس کے بارے میں بھی یہ فضیلت آتی ہے کہ اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پہ کرتے ہیں، اور اللہ جل شانہ اس کو مرنے سے پہلے جنت پہ اپنا مقام دکھا دیتے ہیں. یا فرمایا کہ اگر نہیں دکھاتے تو جس وقت اس کی موت آ رہی ہوتی ہے، اس وقت اللہ اس کو جنت کا مقام اس کے سامنے واضح کر کے خوبصورت انداز میں دکھا دیتے ہیں. اللہ والو، اس مرنے کی بات کے سائنس کے نظام کو سمجھو، وہ انویزیبل سائنس ہے، وہ اندیکھی سائنس ہے، اس نظام کو بھی سمجھیں. اس نظام کے لیے اپنے دوستوں کو اور اپنے خیر خواہوں کو اور اپنے عزیزوں کو نہ بھولیں. بھول گئے، بڑا دور ہو کے بھول گئے، کبھی کبھی چلے گئے، دس بیس روپے کے پھول لے لیے, ان پہ پھول نشاور کر دیے, اندر کے پھول تو نہ دیے, باہر کے پھول دے کے تو آ گیا. وفا تو نہ ہوئی, وفا اس سے جفا مجھ پہ ستم یوں بھی ہے یوں بھی, ادب کا میرے دل بھر بے کرم یوں بھی ہے یوں بھی, ستایا کچھ فلک نے ہے ستم کچھ آپ کا بھی ہے, میری آنکھوں سے عشق خوں بہم یوں بھی ہے یوں بھی. کیسے سمجھ آئے گی یہ شاعری؟ اتنا ظلم کہ ان کو ہدیہ نہ دیا, ان کو پڑھ کے نہ دیا, ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ نہ کیا, ان کو روزانہ کا کوئی معمول نہ دیا. روزانہ یہ بس یہ میرے والد کے لیے, یہ میری والدہ کے لیے, یا میرے عزیز کے لیے, یہ میری دادا کے لیے, میری دادی کے لیے, میرے فلاں مخلص کے لیے, اے حضور آقا کمری والی کی امت کے لیے. مجھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آخری لمحوں میں کچھ وصیتیں فرمائی تھیں, ان وصیتوں میں ایک چیز بھی فرمائی تھی, ہاں موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن, زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. یہ آخری ہچکیاں آخری لمحے بڑے اس کام کے ہوتے ہیں. ایک بات فرمائی تھی اور آج پہلی دفعہ آپ کو عرض کر رہا ہوں, کچھ وصیتیں فرمائی تھیں, کچھ نصیحتیں فرمائی تھیں, کچھ انمول موتی عطا فرمائے تھے, کچھ وظائف, کچھ چیزیں, کچھ تجربات. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے میرے دل پہ انگلی کئی دفعہ لگائی, لیکن آخری رخصت کے وقت ایک دل پہ انگلی لگائی تھی, اللہ کرے یہ دل زندہ رہے. اس کے بعد عجیب دیکھا, اللہ کرے یہ دل موت کے وقت بھی زندہ رہے. ایک بات فرمائی تھی جو آپ آج کو عرض کر رہا ہوں. فرمایا کہ ساری امت کو ہدیہ کیا کر, امت کے کافروں کو بھی ہدیہ کیا کر. کہ حضرت مرنے کافر کو تو اس سال ثواب نہیں ہوتا. فرمایا میں کہاں کہتا ہوں ہوتا ہے, میں کہاں کہتا ہوں کہ کافر کو اس سال ثواب ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ ہدیہ کیا کر, اللہ جو کچھ پڑھا اس کا ثواب کافروں کے دلوں کو پہنچے, اللہ ان کے دل کی سیاہی کو دور کر کے دل کو نورانی کر دے, ان کے دل کے اندر کملی والے کا کلمہ اور کملی والے کی غلامی عطا کر دے, تجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اعلیٰ درجہ ملے گا. ہاں اللہ اس کا ثواب. مجھے یہ بتاؤ کیا اعمال کا نور نہیں ہوتا؟ اس کا ثواب دلوں کے زنگ کو خضور نہیں کرتا, دلوں کی سیاہی نہیں اتارتا؟ یہ کفر کیا ہے؟ یہ دلوں کا لاک ہے, کفر نہیں کفل ہے. اور یہ دلوں کا کفل لاک ہے اور یہ تالا ہے. یہ تالا کھل گیا, اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. کافر کے لیے خیر خواہی, اس کو پڑھ کے ہدیہ کرنا اس انداز سے, ہدیہ کا انداز یہ ہے, یہ اس انداز سے کہ یا اللہ اس کا نور ان کے دلوں پہ نچھاور کر دے, ان اعمال کا نور ان کے دلوں پہ بارش کی طرح برسا دے, اور ان کے دلوں کی سیاہیاں دور کر دے, اور ان کے دلوں کے تالے توڑ دے, اور ان کو نور نبوت کلمے کا نور عطا کر دے, ان کے زبانوں پہ کلمہ جاری کر دے. یہ خیر خواہی ہے کافروں کے لیے بھی, مسلمانوں کے لیے بھی. مرنے کے بعد کے مسلمانوں کو تو نہ بھولو, مومنین کو نہ بھولو, مومنات کو نہ بھولو, اللہ والوں مسلمین کا نہ بھولیں, مسلمات کو نہ بھولیں. کچھ نہ کر سکیں قبرستان میں چلتے ہوئے سلام کا ہدیہ پڑھ دیا کریں, ایک دفعہ کلمے کا پڑھ ہدیہ پڑھ دیا کریں, قبرستان میں چلتے ہوئے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے ہدیہ دے دیا کریں. اس کی قبر میں 40,000 نور داخل ہوتے ہیں جس کے لیے پڑھ لیا جائے, اور ساری امت کی نیت کر لے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ بڑھانے والا ہے, بڑا اضافہ کرنے والا ہے, اور بڑا طاقتور کریم ہے. یاد رکھ اگر تو دے گا نہ دوسرے کو, تیرا اپنا بھی ختم نہیں ہوگا. اگر تو دوسرے کو دے گا تو تیرا اپنا بھی ختم نہیں ہوگا. میں سچ کہہ رہا ہوں, سچ کہہ رہا ہوں, اپنا بھی ختم نہیں ہوگا. میرے پاس کئی واقعات ہیں اس کے, اپنا ختم نہیں ہوتا. کیا دوسروں کو دینے والے کے رب اپنا گھر خالی کر دے گا, اپنی جھولی اس کی خالی ہوگی؟ نہیں ہوتے, نہیں ہوتا. خیر خواہی کے جذبے ہماری طبیعتوں میں رچ بس جائیں, اپنی ذات کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے عزیزوں کے لیے, آقا کی امت کے لیے ہماری طبیعتوں میں رچ بس جائیں,
اپنی جان کو لے کے چلنے والا ہمارا مزاج نہ ہو. میں کبھی کبھی صحراؤں میں چلا جاتا ہوں, صحراؤں میں او دنیا کی آخری پٹیوں میں, اور پھر اللہ سے بیٹھ کے وہاں باتیں کرتا ہوں. مجھے روز اس غم میں یوں ہی ساری رات کرنا, کہیں چپ کے رونا, کہیں دل سے بات کرنا کہ اللہ یہ ریت کے ذرے ہیں, اللہ یہ ریت کے ذرے ہیں, اللہ ان کو سب کو نیکیاں بنا دے, اور یہ ساری نیکیاں اپنے حبیب کی امتیوں کو ہدیہ کر رکھتا ہوں. یا اللہ یہ جن نیک کے ریت کے ذرے ہیں, تا حد نظر ریت کے پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے ہیں, تا حد نظر ریت کے ذرے ہی ذرے ہوتے ہیں. انسان تو انسان, انسان کا سایہ کہیں نظر نہیں آتا, دور کوئی پانی کوئی زندگی کچھ بھی نہیں, موت کا منہ ہوتا ہے. تھوڑا سا گاڑی کا نظام خراب ہوا یا پانی ختم ہوا, بس ختم. کئی لوگوں نے بتایا, انہوں نے کہا ہم جب آخری لمحے میں پہنچے تو بندہ جان توڑ چکا تھا. ایک نے مجھے بتایا آخری لمحے میں پہنچا, بندے کا جسم گرم تھا, یہ ابھی ابھی مرا ہے. کہنے لگا ایک دم میں ایک بندے ایک اور بندے نے بتایا, کہنے لگا جب میں وہاں پہنچا اس کی منہ میں جھاگ ابھی باقی تھا, منہ میں جھاگ, اور اس کی ایڑیاں زخمی تھیں, ایڑیاں رگڑ 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 کے مر گیا پیاس کی وجہ سے. پیاس مجھے کئی لوگوں نے بتایا, ایسی خوفناک زندگی, ایسا خوفناک صحرا, بس یوں تھوڑا سا ادھر ادھر ہوا گیا. ان صحراؤں کے اندر رب ملتا ہے. کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. ریت کے ذرے یا اللہ. بنی اسرائیل میں ایک بندہ جا رہا تھا, ہر طرف بھوک تھی, قحط تھا. انہوں نے دیکھا ایک ٹیلا ہے, کہ یا اللہ اگر یہ آٹے کا ہوتا نا میں لوگوں میں تقسیم کر دیتا, تیرے بندوں کے لیے ان کی بھوک کا سامان بن جاتا. وقت کے نبی کو وحی آئی اور فرمایا اس بندے کو جا کے کہہ دو کہ ہم نے تجھے اتنا آٹا صدقہ خیرات کرنے کا ثواب دے دیا. ہاں اتنا آٹا صدقہ خیرات کرنے کا ثواب دے دیا. کہ یا اللہ جتنے یہ ذرے ہیں ان کو نور بنا دے, ان کو نیکیاں بنا دے, اور اللہ کے مومنوں کے دلوں کے اندر یہ ذرے نور بن کے چلے جائیں. اللہ جو میرے من کو ہوا لگی ہے, اے ہوا میں تجھے کلمہ پڑھ کے ہدیہ کرتا ہوں, اے ہوا تجھے میں درود پڑھ کے ہدیہ کرتا ہوں, اے ہوا تجھے سورت فاتحہ پڑھ کے ہدیہ کرتا ہوں. تو جہاں جہاں جاتی جا, جس کو لگتی جا, کملی والے کا پیغام دیتی جا, اس کے دل کو منور کرتی جا. اے ہوا تجھے میں پیغام دیتا ہوں. پاگل ہوتا ہے نا جب دیوانہ ہوتا ہے پھر ہواؤں کو بھی پیغام دیتا ہے. دیوانہ جو ہوا وہ مجنو جب دیوانہ تھا نا تو ایک بدلی آ رہی تھی, کہنے لگا واہ 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 بدلی, اے بدلی اے بادل برس لیلا کے گھر پہ میٹھے پانی کے ساتھ, میٹھے پانی کے ساتھ برس لیلا کے گھر پہ میٹھے پانی کے ساتھ. کتے کے پاؤں چوم رہا کہ لیلا کی گلیوں سے آیا, ہوا کے جھونکے کو پیغام دے رہا, ہوا کے جھونکے کو پیغام دے رہا. ایک شاعر نے ہوا کو باد نسیم کو, نسیما جانے بے بتہا گزر کر, اے باد سبا مدینے والے کے پاس جانا نا تو میرے دکھ کا پیغام بھی سناتے جانا. ہاں اے خوش وسدا وچ ملک عرب, اتمائے مچھڑی نت جان بلب, میں یہاں پریشان ہوں کملی والے میرا پیغام بتا باد نسیم, جب بتا جانا نا تو میرا پیغام جا کے سنا دینا میرے آقا کو. تو جب دل کے اندر ہوک اٹھتی ہے اور درد اٹھتا ہے اور کملی والے کی امت کی خیر خواہی کا نظام بنتا ہے, پھر یہ ہواؤں کو بھی پیغام دیتا ہے, پھر یہ ٹیلوں کا بھی پیغام دیتا ہے, پھر یہ فضاؤں کو بھی پیغام دیتا ہے, پھر باد نسیم پھر ہوائیں اس کے رہبر, ہوائیں اس کے قاصد بن جاتی ہیں. اپنی ذات کو بھولے کہ اپنی ذات کو بھی ایسا بھولے کہ سارے عالم کو بھول گئے, نہ بھولیں اپنے عزیزوں کو, کملی والی کی امت کو نہ بھولیں. سوچیں اگر ہم کسی کو ہدیہ کریں گے اعمال کا, اعمال کا ہدیہ کریں گے تو کیا خیال ہے وہ اعمال پڑھیں گے تو ہدیہ کریں گے,
تو اپنا سرمایہ ہو گیا نہ ہو گیا؟ ہوا یا نہ ہوا؟
ہوا.
تو اپنا سرمایہ تو اپنا بیلنس تو بڑھ رہا روز، اپنا بیلنس تو روز بڑھ رہا بڑھ رہا بڑھ رہا. اپنا بیلنس کہاں ختم ہو رہا؟ روزانہ بڑھ رہا. یہ مانسرا کے ساتھ اگی ہے. اگی کے ایک صاحب میرے ایک سفر میں، ہم سفر تھے، آرمی میں آڈٹ انسپیکٹر تھے، درویش آدمی، فقیر آدمی تھے. میں نے ایک جگہ ایک دفعہ دیکھا ایسے اپنے سر میں مکے مار رہے ہیں، زور زور سے مکے مار رہے ہیں. ان کا نام تھا زر محمد. میں کہا زر محمد خیریت تو ہے، کیا مکے مار رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے اپنے آپ کو کہا تھا اس کو کہ تو نہ سوچا کر، ادھر ادھر غلط نظریں نہ دیکھا کر، اس کو سمجھ نہیں آتی. اچھا پھر ٹھیک ہے، میں تجھے سمجھاتا ہوں. پھر مجھے چھوڑ کر اپنے آپ سے باتیں کرنے شروع کر دی. میں تجھے سمجھاتا ہوں، تجھے میں نے طے کیا تھا کہ جب بھی ادھر ادھر غلط تو نے دیکھنا ہے تو 12 نفل پڑھنے ہیں، اب پڑھ 12 نفل. اٹھ کے نفل پڑھنے شروع کر دی. اب نفل سے بہت سارے ادھر فارغ ہوئے. میں نے کہا یہ کیا کہانی ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی اللہ والے. کہنے لگے جی میں نے اپنے نفس کو نفلوں کا ثواب دیا ہے، اس کو کچھ کہہ دو جب نفلوں کا، نفلوں کی سزا دی ہے، اس کو کچھ کہہ دو جب نفلوں کی اس کو سزا دو نا، یہ بڑا سیدھا ہوتا ہے، انسان کا بچہ بن جاتا ہے. یہ لم وہ اکثر کہتا تھا، کہتا تھا انسان کا بچہ بن جاتا ہے. میں اس کو سزا دے رہا ہوں نفلوں کی. اچھا تو نے یہ گناہ کیا نا، اب یہ نفلیں پڑھ جلدی کر. انسان کا بچہ بنتا ہے نہیں بنتا. مجھے ان کا ایک واقعہ جو میں سنانے لگا ہوں، یہ ضمنی بات تھی، ہے بھی بڑے کام کی بات، کہ جس اپنے نفس کو اگر سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو اعمال کی لفظ سزا سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، اس کو اعمال کی سزا دو. وہ ایک بندہ کہنے لگا مجھے نماز کی توفیق نہیں ہو رہی. میں نے کہا ایک روٹی کم کھا، اس کو سزا دے، اس کو سزا دے، اور کہہ کہ دیکھ کل نماز پڑھے گا تو روٹی دوں گا، اس کو سزا دے، روٹی سے سزا دے، کھانے سے سزا دے. اچھا پھر نماز کی توفیق نہیں ہو رہی، کہنے لگے نماز نہیں پڑھ میں نفلوں پڑھوں گا. پھر نفلیں پڑھ، نماز نہ پڑھ بے شک نفلیں پڑھ. کہنے لگا اپنے آپ سے کہہ نماز نہیں پڑھتا نا، میں نفل پڑھتا ہوں. یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، کہے گا اعمال پہ آ. ایک بابا جی تھے اور زر محمد صاحب کی بات میں سناتا ہوں، ایک بات اور یاد آئی. ایک بابا جی تھے، گھر سے نکلے نماز کے لیے، کیچڑ بارش، گرے کپڑے خراب ہوئے پھسلے، اور پھر گھر چلے گئے کپڑے بدلے، پھر مسجد کے قریب آئے پھر پھسل گئے، اور پھر 2-3 دفعہ ایسے ہوا. چوتھی دفعہ نا ایک جوان آیا، اس نے پکڑ لیا، اوہو آپ گر رہے ہیں مسجد میں چلیں. انہوں نے کہا تو کون ہے؟ صاحب نظر تھے، دیکھ لیا، ہاتھ پکڑ لیا اس کا، کون ہے؟ کہہ بس میں آپ کا خیر. کر نام بتا جلدی کر، میں شیطان ہوں. تو اور میرا ہاتھ پکڑے. اس نے کہا جی آپ قہر برسا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ظلم برس رہے ہیں. پہلی دفعہ گرے تھے، اٹھے اللہ کے لیے پھر گئے تو آپ کی بخشش ہو گئی. دوسری دفعہ گرے اور پھر نماز کے لیے نہیں چھوڑا مقصد تو پھر آپ کے گھر والوں کی ہو گئی. اب تیسری دفعہ گرے تو پڑوسیوں کی ہو گئی. میں نے کہا تو کام بڑھتا جا رہا ہے. میں نے آپ کو سہارا دیا کہ بس بابا، بابا جی آپ نہیں گرنا. وہی میں دیہات میں گئے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ کچھ ملازم ہوتے تھے، مالی ہوتے تھے باغ کے، اور میرے دل میں آیا تو میں نے کہا کہ ان کو غسل کے فرض میں سکھانا چاہیے، وہ نماز کے فرض، غسل کے فرض. تو ان کو سارے بیٹھ گئے، کچھ میرے اور احباب بھی تھے، سارے بیٹھ گئے. ان سے عرض کیا، ہاں جی غسل کے فرض کتنے؟ انہوں نے کہا جی 3 ہیں. آپ سناؤ بھائی. انہوں نے کہا جی پہلا جو ہے وہ کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی دینا، اور تیسرا بدن پہ اتنا پانی بہانا کہ بال کا حصہ بھی خشک نہ رہے. غسل کے یہ 3 فرض ہیں. اس نے بیان کیے. اس نے انہیں کہا یہ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ انہوں نے کہا 4 فرض ہیں. اس نے دیہاتی بندے بےچارے، اس نے 4. انہوں نے کہا یہ نماز کے کتنے فرض ہیں؟ انہوں نے کہا 13 فرض ہیں. 13 فرض ہیں. ایک بیٹھا تھا دیہاتی، اوکے اٹھ میں گلانا کم ود گیا. آپ نہیں سمجھے، اس انداز کو نہیں سمجھے. کہنے لگے پہلے 3 تھا، پھر 4 تھا، اب 13 پہ کام پہنچ گیا. اٹھو کم ود گیا، ہمارا کام نہیں ہے بابا، ہم جا رہے ہیں. السلام علیکم.
چلو تین تک کم سہتا سہتا تھا، چار تک کے کم سہتا سہتا تھا، اب 13 آ گئے. نماز کے 13 فرض ہیں، میں 13 فرض کون یاد کرے؟ تو کہنے لگے میری ایک بھابھی تھی فوت ہو گئی، وہ اگی والی بات میں عرض کر رہا ہوں، مان سے رکھے. میری بھابھی فوت ہو گئی، اس کی زندگی کچھ زیادہ اعمال کی طرف نہیں تھی، کچھ غفلت کی زندگی تھی. کہنے لگے میری بیوی کو شوق ہے کہ وہ نصاب کلمے کے پڑھتی رہتی ہے، سارا دن کلمہ پڑھتی ہے، گنتی رہتی ہے، سارا دن پڑھتے. 1 70,000 ہو گیا کلمے کا نصاب، 2 70,000 ہو گیا، 3 70,000، 4 70,000. کہنے لگے اس کے پاس سٹاک ہوتے ہیں نصاب کے، کلمے کے نصاب کے. تو کہنے لگے کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس بیچاری کی حالت بہت کمزور ہے، بہت کمزور حالت. وہ کہنے لگے کہ کمزور حالت سے مراد کہ وہ وہاں کے نظام میں ٹھیک نہیں ہے، یعنی مرنے کے بعد اس کو راحت نہیں ہے، کچھ عذاب میں ہے، کسی تکلیف میں ہے. کہنے لگے اس نے نا اپنے جو نصاب پڑھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نصاب اس کو ہدیہ کر دیا. کچھ دنوں کے بعد خواب میں دیکھا، بہت راحت سے، بہت راحت سے، اور دعائیں دے رہی ہے، میت کے ساتھ خیر خواہی، میت کی دعائیں لینا ہے، میت کے ساتھ جو خیر خواہی ہے نا، میت کی دعائیں لینا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں جنازے میں جا رہا تھا، دیکھا ایک جنازہ ہے، تین مرد ہیں، چوتھی عورت ہے، چوتھا مرد ہی نہیں ہے جو میت کا جنازہ پکڑے، یعنی اس کا چوتھا پایا پکڑے، اس کو کندھا دے، چوتھی عورت ہے. تو میں نے اس عورت والا کندھا لے لیا اور میں نے اس کو کندھا دیا. جب جنازہ دیکھا تو پتا کیا کون ہے، عورت سے پوچھا، کہنے لگا میرا بیٹا ہے، ہیجڑ جیسی حرکتیں کرتا تھا، مخنث تھا، ہیجڑا تھا، تھرڈ ورلڈ، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے. میرا تو بیٹا ہے نا، کوئی اس کے جنازے پہ نہیں آیا، منت کر کے لوگوں کو لائی ہوں، اس کے جنازے پہ کوئی نہیں آیا، چوتھا بندہ ہی نہیں تھا جو اس کی میت کو کندھا دے دیتا. پھر لگے میں نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھا کے اس کی تجہیز و تکفین میں ساتھ حصہ ملا لیا، دفن کر دیا. رات کو میں نے خواب دیکھا، شیخ فرماتے ہیں رات کو میں نے خواب دیکھا، ایک صاحب کو دیکھا، بڑی جنت تخت، بڑی عجیب و غریب کمالات. تو میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے نا، اس کہنے لگا اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو تو کون ہے؟ کہہ رہا وہی تو ہوں جس کا جنازہ پڑا تھا. اللہ پاک کے پاس گیا، اللہ نے کہا ساری زندگی لوگ تجھے برا کہتے رہے، ذلیل کہتے رہے، میں بھی تجھے ذلیل کہوں، لے تجھے میں نے معاف کر دیا. زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، جانے کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. خیر خواہی لوگوں کی، میت کی خیر خواہی کریں تو وہ کہے جزاک اللہ. میں اس دن اپنے لاہور کے احباب کو ایک درویش کے پاس، ایک حکیم وحید الدین صاحب رحمت اللہ علیہ دلی کے تھے، میں ان کی تربت پہ لے گیا، 150 رکعت نماز نفل روز پڑھتے تھے. میرے حضرت نے حکم دیا تھا ان کی نشست میں بیٹھنے کا، صحبت میں بیٹھنے کا، میں ان کی مجالس لکھتا تھا. ایک دفعہ ان کو دیکھا، زاروں قطار رو رہے. حضرت خیریت تو ہے؟ فرمایا آج میری نماز تکبیر اولی ضائع ہو گئی، سوروں قطار رو رہے. فرمانے لگے کہ ہم ایک بستی میں گئے، میرٹھ سے بستی میں، ہم دلی سے میرٹھ کی طرف جا رہے تھے، تو ایک بستی پڑی، بھوک بہت زیادہ لگی. مجھے خود فرمایا، اور ایک بستی میں پہنچے،
ہم نے کہا بستی ہے کوئی کھائیں پیئیں کچھ چیز. کہنے لگے ایک بستی میں پتا کیا کہ یہاں کوئی مسلمان ہے. انہوں نے کہا جی ایک مسلمان ہے, بابا بزرگ ہے, بوڑھا ہے, اس کا کوئی مائی باپ کوئی وارث وغیرہ نہیں, اکیلا تنہا تنہا رہتا ہے. ہم اس کے دروازے پہ پہنچے کہ شاید یہاں سے کوئی حلال کھانا کوئی چیز مل جائے. دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کہ آ جاؤ. ہم اندر گئے تو دیکھا کہ خنزیر کو ذبح کیا ہوا ہے, اس کی سری ساتھ پڑی ہوئی ہے, اس کی کھال بھی پڑی ہوئی ہے, اس کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں. ہم حیران ہوئے تو ہم نے پوچھا بابا جی آپ مسلمان ہیں؟ کہ الحمدللہ مسلمان ہوں, اس بستی میں اکیلا میں مسلمان ہوں. تو ہم نے کہا بابا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا بوڑھا آدمی ہوں, اس کو ذبح کر لیتا ہوں, پھر اس کا گوشت پرو کے خشک کر لیتا ہوں, پھر آہستہ آہستہ کھاتا رہتا ہوں, پھر ایک ختم ہو جاتا ہے پھر دوسرا کر لیتا ہوں, اکیلا آدمی ہوں پھر کھا لیتا ہوں. ہم نے کہا بابا جی آپ کو پتا ہے کہ خنزیر حرام ہے, مسلمان اس کو حرام؟ کہنے کوئی مجھے تو کوئی پتا نہیں. کہنے ہاں خنزیر حرام ہے. اچھا حرام ہے؟ ایسی کوئی دل کو لگی وہیں گر گئے. ہم نے کہا بے ہوش ہو گئے, پانی ڈالا, وہ تو فوت ہو گئے تھے, وہ تو مر گئے. ہم حیران, بھائی عجیب بات ہے. ایک دوست ہمارے کہنے لگے, دو تین ہم تھے, کہنے لگے لائک شاید اللہ پاک نے نا اس کی تجہیز و تفہین کے لیے ہمیں بھیجا تھا. کوئی مسلمان تھا نہیں, کوئی کون اس کو کفن دیتا, کون اس کو غسل دیتا, کون اس کا جنازہ پڑھتا, پوری بستی ہندوؤں کی ہے. کہنے لگے آپس میں محبت تھی, بھائی چارہ تھا, ہندو بھی ساتھ مل گئے ہم بھی, تو اس کے لیے ہم نے اس کو غسل دیا, وہ پانی بھر کے لے آئے ہندو, اس کو غسل دیا, اس کو کفن دیا, ہندو سب مل کے کہنے لگے قبر کھودی اور قبر میں اس کو ہم نے اس کا جنازہ پڑھا. ہم تین بندوں نے, ایک نے جنازہ پڑھایا, دو نے جنازہ پڑھا, بس اس کے بعد جو ہے اس کو دفن کر دیا. انہوں نے لگے ہمارے پاس, ہم تجارت کرتے تھے, ہمارے پاس ایک ہمیانی تھی ایسے کمر میں باندھتے ہیں, اس میں پیسے تھے, وہ وہیں گر گئے. بھوک لگی ہوئی تھی, میت کو دفن کرتے ہوئے کرتے ہوئے اچھی خاصی مشقت ہوتی ہے, بھوک پہلے بھی لگی ہوئی تھی اور پھر بھوک اور تیز ہو گئی. ایک جگہ کھانا کھایا, جب پیسے دیکھنے لگے پیسے ہے ہی نہیں, اب پریشان کیا کریں. کچھ چیزیں اس کے پاس امانت رکھوائیں, واپس پلٹے راستہ بھر دیکھتے ہیں کہیں جگہ نہ کچھ نہ ملا. خیال آیا کہ قبر میں ہی ہوگا اور قبر ہی میں گرا. اب وہ کہنے لگے کہ ہم نے سوچا کہ وہ اس کے کام کا تو نہیں, ہم مسافر ہیں. قبر کھودتے 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 تھوڑا سا سوراخ کیا قبر میں, تو کہنے لگے کہ ہمارے ایک دوست نے نا, جیسے میں بیٹھا ہوں, جیسے اتحیات میں بیٹھتے نا اتحیات میں, ایسے مجھے حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیٹھ کے خود دکھایا, تخت پہ بیٹھتے تھے خود بیٹھ کے دکھایا. اور کہنے لگے میرے ایک دوست نے ایسے جھانکا اور جھانک کے کہنے لگے وحید الدین وہ تو نہیں ہے قبر میں, میت تو نہیں ہے. کہنے لگے بھائی ابھی تو دفن کر کے جا رہے ہیں, کہاں گئی؟ پھر کہنے لگے کہ میں نے کہا تو ہٹ جا. اب میں یہاں ایک چیز کو واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ کو ایک چیز بھی بتاؤں گا, وہ غور سے سنیے گا. کہنے لگے تو ہٹ جا. اب وہ کہنے لگے میں ہٹ گیا, وہ ہٹ گیا, میں بیٹھا نا, میں نے دیکھا قبر ایک روشن ہے, ایک توحد نظر میدان ہے, وہ شخص تخت پہ بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا. تو میں نے پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگے وہ تمہارے پیسے وہ پڑے ہیں. میں نے وہ ہمیانی اٹھا لی. یہ کیا؟ کہنے لگے جب اس اللہ کا خوف تھا نا مجھے تھوڑا سا خوف, والے من خاف مقام ربہ جنتان, جو اللہ سے ڈر گیا نا, اللہ کہتا اس کے لیے دو جنتیں ہیں. کہنے لگا وہ جو اللہ سے ڈرا تھا نا, میں نے کہا تھا او اچھا حرام ہے, بس اسی پہ اللہ نے مجھے دو جنتیں دے دی ہیں اور اسے میری مغفرت ہو گئی. جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا, پہلے کی بھی نگاہ تھی, اس کی نگاہ چہرے کی تھی, ان کی نگاہ دل کی تھی. اس نے کہا کہ میت نہیں ہے اندھیرا ہے, اس نے کہا میت ہے لیکن سامنے بیٹھا ہوا ہے. چہرے کی نگاہیں اصل نہیں ہوتی, دل کی نگاہیں بڑی عجیب ہوتی ہیں. یہ جس کو کریم عطا کر دے, جس کو کریم عطا کر دے, یہ کشفی نگاہیں ہوتی ہیں, یہ جس کو عطا کر دے. اور جس کو عطائیں ہوتی ہیں وہ اظہار نہیں کیا کرتا.
ہاں وہ اظہار نہیں کیا کرتا. خیر خواہی تھوڑی سی کسی سے کر لیں, انہوں نے اس کے ساتھ خیر خواہی کی. اللہ پاک نے یہ کمال دکھا دیا, اس آیت کا تفسیر اور ترجمہ بتا دیا. اپنی میتوں کو نہ بھولیں, اپنے مرحومین کو نہ بھولیں, ان کو یاد رکھیں اپنے اعمال میں, اپنی دعاؤں میں, استغفار کی تسبیح میں, کلمے کی تسبیح میں, سورۃ ملک پڑھ کے ان کو ہدیہ کرنے میں, قرآن پڑھ کے ان کو ہدیہ کرنے میں, کلمہ پڑھ کے ان کو ہدیہ کرنے میں, کہیں کسی مسجد کی بنیاد رکھنے میں, کہیں کسی پانی کی نظام بنانے میں, کسی کھانے کے نظام بنانے میں, کسی غیر مستحق کو, ایسی ضرورت مند عیالدار کو ڈھونڈ کے اس کی امداد کرنے میں کمی نہ بھولیں, کمی نہ بھولیں. ہم محتاج ہیں اور جو چلے گئے وہ سب سے بڑے محتاج ہیں. ہمارے پاس ابھی موقع ہے, ان کے سارے موقع ختم ہو گئے, ہمارے موقع ابھی باقی ہیں. نہ بھولیں اللہ والے, نہ بھولیں. یہ بھولنے کی چیزیں نہیں ہیں, یہ بھولنے کی زندگی نہیں ہے. فراموشی, فراموشی مومن کا مزاج کا حصہ نہیں ہے. مومن بھولتا نہیں, مومن تو یاد دہانیاں کراتا ہے. تو بھولیں گے یا یاد دہانیاں کرائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ احساس ہوا کہ ہم اپنے محسنوں کو بھولے ہوئے تھے, ہم اپنے دوستوں کو بھولے ہوئے تھے, ہم اپنے وارثوں کو بھولے ہوئے تھے, پر حضور کی ساری امت کے وارث ہم ہیں. ہم نہیں, میں ہوں. ہر بندہ یہ کہے میں ہوں. ہم نہیں, میں ہوں. ہر بندہ یہ کہے میں ہوں. آقا کملی والے کی ساری امت کا وارث میں ہوں, اور کملی والے کی ساری امت کو بخشوانا, ان سے عذاب ٹلوانا, ان کی راحت کا نظام بنوانا, اور ساری امت کے جتنے کافر ہیں وہ کلمے کے بغیر نہ مرے, ایمان کے بغیر نہ مرے, اس کا ذمہ دار میں ہوں. یہ میرے ذمہ ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. ہر شخص کہے میں ہوں, اپنے دل کی گہرائیوں میں اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ میں ہوں, اور اپنے دوستوں احباب کو اور اپنے وارثوں کو اور اپنے والدین کو, بڑوں کو چھوٹوں کو, آج کے بعد پڑھ کے ہدیہ دینا نہ بھولیں. مجھے ایک دوست کہنے لگے, ایک صاحب کہنے لگے, میرے والد صاحب کے لیے دعا کریں, نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا جو بھی نفل عبادت کر, آج کے بعد ان کی روح کو ہدیہ کرنا شروع کر دے. تسبیح پڑھ, ذکر کر, نفل نماز پڑھ, نفلی سوتے, نفلی روزے رکھ, اور کوئی عبادت کر, کوئی ذکر کر. کیا کر آج کے بعد؟ کیا کر آج کے بعد؟ کیا کر؟ ان کی روح کو ہدیہ کرنا شروع کر دیں, انشاءاللہ نمازی بن جائیں گے. اس کا اگلا لفظ یہ ہے, اپنی نیکیاں اس کو دینا شروع کر دیں. اس کا اگلا کیا ہے؟ اپنی نیکیاں اس کو دینا شروع کر دیں. اس نے دینا شروع کر دی, اور میں نے کہا اس کے لیے غائبانہ اپنے والد کے لیے دعا مانگ. بیٹی امال پہ نہیں آتی, بیٹا امال پہ نہیں آتا, شوہر اعمال پہ نہیں آتا, بیوی اعمال پہ نہیں آتی, نیکی پہ نہیں آتی, کوئی عزیز نہیں آتا. اپنی نفلی عبادات اس کی روح کو ہدیہ کرنا شروع کر. نفلی عبادات اس کی روح کو ہدیہ کرنا شروع کر. نفلی عبادات اس کی روح کو ہدیہ کرنا شروع کر. اس نے ہدیہ کرنا شروع کر دیا. آپ یقین جانیے اس کا ایسا رزلٹ ملا, اس کا ایسا نتیجہ ملا, ایسا نتیجہ ملا کہ وہ نمازی نہیں تہجد گزار بن گیا. کہنے لگا میرے والد نے ایک اور کام شروع کیا. سنو یہ آج کا پیکج ہے, آج میں کئی پیکج بتا چکا ہوں آپ کو. ایک سوتے وقت ایک دفعہ کلمہ پڑھنے کا پیکج بتایا, ایک سورۃ فاتحہ الحاکم متکاثر تین دفعہ سورۃ قل ھو اللہ کا پیکج بتایا, چلتے ہوئے ایک دفعہ کلمہ پڑھنا رون کی روح کو بخشنے کا پیکج بتایا, آیت الکرسی کا پیکج بتایا. کیوں جی؟ سورۃ ملک کا پیکج بتایا آپ کو, 70,000 دفعہ کلمے کا پیکج بتایا. یہ آج کا اور بھی سنیں. کیا کیا عرض کر رہا تھا؟
کہنے لگے والد صاحب نے ایک اور کام شروع کیا, انہوں نے پہلے بینک میں نفے میں پیسے رکھے ہوئے تھے, پتہ نہیں کیا ہوا اس بینک سے پیسے نکال کے گھر لے آئے, میں نے کہا اس سے کہیں گھر میں نہ رکھے, چلو میزان بینک میں کہیں اور اس طرح رکھ دیں. کہنے لگے ان کے مزاج میں حلال و حرام کی تمیز آ گئی, میرے کہنے پہ انہوں نے میزان میں رکھ دیے پیسے. میرے دوستو میں حقیقت عرض کر رہا ہوں, آپ زندگی کی ترتیب دیکھیں کہ آپ اگر زندہ کو یہ ہدیہ کریں تو اس کو نفع ہو, اور مرنے والا زندہ تو خود بھی کچھ کر سکتا ہے نا, مرنے والا تو کچھ نہیں کر سکتا, تو کریں گے نا. آج کی باتیں یاد رہیں گے, کبھی بھولیں گے تو نہیں. پھر اپنے ورثاء کو, مرنے والے کو, آقا کملی والے کی امت کو بھولیں گے ہیں یا نہیں بھولیں گے؟ نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. کیوں بھائی سمجھ آئی تجھے؟
آئیے سمجھ. کیا کتنی عمر ہے؟
12 سال کا ایک جوان میرے سامنے بیٹھا, میں کہہ سمجھ آئیے, کہہ رہا آئیے. اور ساتھ جو ہے 68 سال کے بابا جی بیٹھے ہیں, ساتھ 12 سال کا جوان بیٹھا. وہ کہتے میں جوان ہوں, وہ کہتا میں جوان ہوں. بس شوخ نہ جوان کو نصیحت میں کیا کروں, برسوں کسی کی طاق میں دیوانہ میں بھی تھا. اللہ مجھے بھی سمجھا دے, اللہ آپ کو بھی سمجھا دے. سچی بات ہے, یہ چیز بہت ضروری ہے, میری آپ کی ضرورت ہے, یہ میری آپ کی ضرورت ہے. نہ بھولیں, ہمیں بڑی یاد آئے گی, اور کہیں ایسا نہ ہو ہماری حالت وہ ہو جائے کہ ہم پرانے کپڑے پھٹے حال بیٹھے ہوں. اس نے کہا میرا کوئی وارث نہیں ہے, جو وارث چھوڑ کے آیا تھا انہیں بتا کے نہیں آیا تھا کہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھا جاتا ہے, انہیں بتا کے نہیں آیا تھا. اور ایک ہے بتا کے آنا, ایک ہے اولاد کو ساتھ لے کے قبرستان میں جانا. ہاں الحمدللہ بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہوں, بچوں کو ساتھ, میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ پہچان ہے کہ یہ دادی کی قبر ہے, یہ دادی کی قبر ہے, یہ نانی کی قبر ہے, یہ کس کی قبر ہے. میری نانی اما رحمت اللہ علیہ, ان کو پتا ہے, پہچان ہے, کچی قبریں ہیں لیکن ان کو پہچان ہے. اپنی نسلوں کو اس کا عادی بنائیں, اپنی نسلوں کو اس کا تعارف کرائیں. اکثر دادی کے نام کا پتہ نہیں ہوتا. میں امال کی دنیا میں عملیات پوچھتا ہوں, آپ کا نام, سات بوڑھی اماں بیٹھی ہو تو اس کان میں پوچھتے اماں تیری اماں نے نہ کیے. نانی کا نام کا پتہ اکثر ہوتا ہے, دادی کا اکثر پتہ نہیں ہوتا, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. اس کے بعد کوئی خبر نہیں, کوئی خبر نہیں, کون ہے, کس طرح ہے, کیسے ہیں, کوئی خبر نہیں, کوئی خبر نہیں. بھولے ایسے کہ پتہ نہیں ان کا نام کیا تھا, وہ کیا تھے, کیسے تھے. چلو نام نہ بھول جائیں, نام بھول جائیں کام تو نہ بھولیں, نام بھول جائیں کوئی بات نہیں, کام نہ بھولیں. اور ایصال ثواب کرنا, صدقہ جاریہ کرنا, ہدیہ کرنا, ایک کام ہے, مومن کا کام ہے, یہ نہ بھولیں. اپنے مرحومین کو کچھ لمحے دیں, کچھ وقت دیں, ان کے لیے نکالیں. ٹھیک ہے نا؟ کریں گے. اگلی جمعرات نوچندی, اگلی جمعرات میں ایک کتاب تقسیم کریں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں, بہت موٹی کتاب ہے. کتنے صفحات ہیں اس کے؟ تقریباً 200 صفحات ہیں, تقریباً 150-200 صفحات ہیں, اندازہ ایسی ہے, میں نے صفحات نہیں گنے. اللہ کے ایک بندے نے اسکاٹ لینڈ میں, ہمارے ایک تسبیح خانے کے خادم ہیں صدیق صاحب, انہوں نے وہ کتاب لکھی, اور دو ساتھی ایسے ہیں ہمارے حیدر زمان صاحب اور سلیم صاحب, انہوں نے وہ صدقہ جاریہ کی. تو وہ کتاب انشاءاللہ نوچندی میں آئندہ انشاءاللہ تقسیم کریں گے. بڑی عجیب کتاب ہے, اس کتاب کا نام ہے جنت کا پاسپورٹ. انوکھی کتاب ہے, انوکھی کتاب ہے. تو وہ چھپوائی ہے, ان کی چاہت تھی کہ یہ صدقہ جاریہ ہو, تو
اس میں بڑی عجیب و غریب اعمال ہیں، بڑی عجیب و غریب فضائل ہیں، بڑی عجیب کمالات ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو وہ تقسیم کی جائے گی، ہدیہ کی جائے گی. یہ کچھ اعلانات ہیں، آپ ان پہ توجہ فرمائیں. ابھی ابھی چٹ آئی ہے میرے پاس. السلام علیکم، باہر پارکنگ والے نے شکایت کی ہے کہ لوگ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں اور چرچ کے سامنے اور دفتر کے سامنے اور چوک میں موٹر سائیکل لگا کر راستہ بند کر دیا، اور بعض ٹوکن بھی نہیں لیتے اور زبردستی لگا کے چلے جاتے ہیں اور آتے درس میں. وہی بات ہے، اردو بازار میں گیا، آنکھ چرا کے قرآن پاک چوری لے آیا اور جھوم جھوم کے پڑھ رہا. یہ ہمارے بعض اوقات نہیں آتے، دیکھتے کاش کا کارڈ چوری لے جاتے ہیں اور اس کو پھر برکت کے لیے پڑھتے ہیں. دیوانہ اللہ والا، تجھے کس نے کہا ہے؟ یہ وہی بات ہے، آتے درس کے لیے ہیں، ٹوکن بھی نہیں لیتے، ان کے ساتھ سختی بھی کرتے ہیں. ہمارے پڑوسی غیر مسلم بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ان کو بھی تکلیف دیتے ہیں، دروازے بند کر دیتے ہیں، موٹر سائیکل لگا کے چلے جاتے ہیں. سوچ لو میں پھر جیسے گاڑیوں کا داخلہ بند ہے، موٹر سائیکل بند کر دوں گا. آنے آؤ نہ آنا آؤ، گاڑیوں کا داخلہ بند ہے نا یہاں، موٹر سائیکل بند کر دیں گے کہ پیدل آئیں. ویسے بھی آپ بڑی بڑی مارکیٹوں میں جائیں، پارکنگ کہاں کرتے ہیں؟ پیدل چل کے شاپنگ کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ یا اپنی گاڑی بغل میں لے کے جاتے ہیں، موٹر سائیکل بغل میں لے کے ساتھ جاتے ہیں. یہ شالمی کے اندر بندہ نہیں گزر سکتا، موٹر سائیکل گزر سکتا ہے؟ آپ کی شالم مارکیٹ کے اندر اتنی تنگ بازاریں اور گلیاں ہیں، انسان ایک کھڑا ہو دوسرا اپنا پہلو بچا کے یوں گزرتا ہے، موٹر سائیکل ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ دنیا کمانے کے لیے موٹر سائیکل ساتھ لے کے نہیں جاتے، تو آخر کمانے کے لیے موٹر سائیکل ساتھ لے کے نہیں جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر آئندہ کے لیے ترتیب بنا دی جائے کہ موٹر سائیکل کا داخلہ گلی میں بند. بولیں ہمارے وکیل صاحب بیٹھے ہیں، کہتے ہیں فی الحال وارننگ دے دیں. وہ جج وارننگ دیتا نا، ان کو یہ وارننگ کا سبجیکٹ پتا ہے. ٹھیک ہے جی، وارننگ تو نہیں، درخواست ہے ہماری، وارننگ ہماری اوقات کیا ہے. لیکن ایک بات ہے، ایک بات کہتا ہوں، میں کسی دور میں اشعار کہا کرتا تھا تو میرا ایک شعر، اپنا شعر مجھے یاد آ گیا. پہلی ہماری کون سی عزت تھی پیش یار، پہلے ہی ہماری کون سی عزت تھی پیش یار، شب بھر کی منتوں نے گوا دی رہی سہی. شب بھر کی منتوں نے سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ، آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا. سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ اور آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا. میری منت کا کیا فائدہ آپ کو؟ ہر وقت درخواست کرتا ہوں موٹر سائیکل کی پارکنگ میں احتیاط کریں، کسی کے دروازہ بند نہ ہو، کسی کا گیٹ بند نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ میری درخواست ہے آپ سے. اب کچھ اعلانات ہیں، ان میں خصوصی توجہ کریں اور بہت غور سے بیٹھیں. اعلانات نہیں ہیں، یہ سعادت ہے آپ کے حصے میں آنے والی ہے. اللہ پاک جس کو یہ سعادت نصیب کر دے. اور یاد رکھیے گا، یہ سعادت ایسی سعادت ہے کہ اس کو سعادت سمجھ کے سنیں، سعادت سمجھ کے لیں اور دل کی گہرائیوں میں کہ اللہ اس سعادت کا مجھے حصہ دار بنا دے. درود محل روحانی منزل دار و توبہ اور تسبیح خانے کے لیے ہمیں دو نفل کے چندے کی ضرورت ہے، دو نفل حاجت کے، کہ اللہ اس کی ضرورتوں کو غیب سے پورا کر دے. اللہ ہر فتنے سے، ہر شر سے حفاظت فرما دے. اعمال مانگے، اللہ سے مانگے کہ اللہ تو غیب سے ضرورتیں پوری کر دے. اللہ مخلوق کا محتاج نہ بنا، صدا اپنے در کا محتاج بنا. اور تسبیح خانے کو اور ان ساری جگہوں کو قیامت تک کے لیے آباد و شاد کر دے اور قیامت تک کے لیے اہل لوگوں کو متوجہ فرما دے. اعمال کے تجربات و مشاہدات خط کے ذریعے فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ، ای میل پہ ضرور لکھا کریں. اور جو یہ حضرات ہیں وہ اوپر درس کے بعد مجالس مجزومی میں ضرور بتایا کریں. تسبیح خانے میں ہمیں ذاکرین کی جماعت کی ضرورت ہے، جو ذکر کرتی رہے، اعمال کرتی رہے، 24 گھنٹے کے یہاں کے اعمال ہوں. اس کے لیے چند دنوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے ہمیں احباب کی ضرورت ہے. ایسے احباب یہاں قیام کریں اور یہاں پر خدمت کرنے والوں کو گفٹ، ہدیہ، بخشش، قرض ہرگز نہ دیں. آپس میں موبائل، ٹیلی فون ہرگز نہ دیں.
آپس میں رشتے ناطے معاملات جو یہاں درس میں آنے والے ہیں وہ اپنی صوابدید پہ کریں. کل کو کر لیتے ہیں, کمی بیشی ہوتی ہے, پھر ہمیں آ کے شکوہ کرتے ہیں. درود محل کی تعمیر کے لیے ہمیں ایسے عمر رسیدہ حضرات کی ضرورت ہے, بڑی عمر کے حضرات کی, وہاں مستقل قیام کریں. چند دنوں کے لیے, چند ہفتوں کے لیے, چند مہینوں کے لیے قیام کریں, وہاں مستقل اعمال ہوں جن کی برکت سے اللہ پاک نظام بنائے. اس کے لیے احباب کی ضرورت ہے. یہاں تسبیح خانے میں موٹر کا, بجلی کا کام, جنریٹر کا, ویلڈنگ کا, مختلف شعبوں کا کام نکلتا رہتا ہے, سینیٹری کا. اس میں احباب اپنا نام دیں. ذکر خاص کا کارڈ ساتھ نہ لے جائیں. شجرہ طیبہ اور منتخب احادیث روزانہ ضرور پڑھیں. اپنی فالو جو میسج ہے اس کو پھیلائیں. اپنے موبائل پہ آپ کے یہ میسج کا نظام ہونا چاہیے. فالو اپ کریں, مفت میں میسج آتے رہتے ہیں. آپ کے نہیں ہے تو آج ضرور کر لیں. اور اپنے ساتھ والے بیٹھوں کا, کوچ میں بیٹھے ہیں, محفل میں بیٹھے ہیں, کہیں بیٹھے ہیں, ان کے موبائل کو لیا, ان سے عرض کیا, اسی وقت ان کو میسج ڈال کے کر کے دے دیا. یہ آپ کا مستقل صدقہ جاریہ ہے. امریکہ نیو جرسی شکاگو میں اپنی رسالہ ماہ فروری 2013 موجود ہے. فروری, مارچ, اپریل دوسرے رسالے ملتے رہتے ہیں. اور اس کا پتہ ویب سائٹ پہ. اور یو کے میں بھی رسالہ موجود ہے. اپنی مرضی کا لٹریچر یہاں تقسیم نہ کریں. اور وضو کے لیے اپنے جوتے استعمال کریں. خواتین ہر حال میں درس میں شامل ہو سکتی ہیں. بیعت ہونے والی خواتین اپنا نام وہیں لکھوا دیں انتظام کرنے والوں میں. گلی میں جگہ جگہ کھڑے نہ ہوں. خواتین سیڑھیوں پہ نہ بیٹھیں, وضو خانے کی چوکیاں لے کر نہ بیٹھیں, وضو خانے کی جگہ پہ نہ بیٹھیں, پریشانی ہوتی ہے. اور خواتین عشاء کی نماز گھر جا کے پڑھیں, دار التوبہ میں نہ پڑھیں. بڑی عمر کی ضعیف خواتین نیچے بیٹھیں, تھوڑی عمر کی خواتین اوپر کی منزلوں میں تشریف لے جائیں. اور اپنے ساتھ بچوں کو نہ لائیں. اور جمعرات کو یہاں خدمت کے لیے احباب کی ضرورت ہوتی ہے, صفائی کے لیے, چٹائیاں بچھانے کے لیے, دریاں بچھانے کے لیے, دار التوبہ کے لیے بھی اور تسبیح خانے کے لیے بھی. اس کے لیے احباب نام دیا کریں. اور لنگر میں کھلانے میں صرف وہی حضرات لنگر کھلائیں جن کا نام خدمت میں شامل ہے. باقی حضرات لنگر کھانے میں شامل ہوں یا پھر اپنا طلب ہے تو اپنا نام بتائیں. اللہ پاک ہماری ان باتوں کو خیر کا ذریعہ بنائے, ہمارے ان جذبوں کو خیر کا ذریعہ بنائے, اور ہمارے لہجوں کی, لفظوں کی غلطیوں کو معاف فرما دے, اور پوری امت میں ہدایت کا ذریعہ بنائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہ. اللہم صل علی محمد عبدک و رسولک و صل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین یا اول الاولین یا اول الاولین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا آخر الاخرین یا ذا القوۃ المتین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم یا حلیم یا کریم یا حلیم یا کریم یا علی یا عظیم یا علی یا عظیم یا علی یا عظیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا اکرم الاکرمین
یا اللہ پوری امت کو کامل ایمان عطا فرما، پوری امت کو کامل ایمان عطا فرما، پوری امت کو کامل ایمان عطا فرما، پوری امت کو کامل اخلاص اور اخلاق عطا فرما، پوری امت کی کو برکتیں عطا فرما، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، سارے عالم کی مغفرت فرما، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، سارے عالم کی مغفرت فرما، پوری امت کے گناہ معاف کر دے، پوری امت کے گناہ معاف کر دے، پوری امت کی مشکلیں حل فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، مسائل حل کر دے، زندگی کی مشکلیں دور کر دے، زندگی کی پریشانیاں دور کر دے، اے اللہ اپنی ذات کا قرب عطا فرما، اپنی ذات کا تعلق عطا فرما، اپنی ذات سے محبت عطا فرما، اپنی ذات کے ساتھ اے اللہ سچی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنی ذات سے ملنے کا شوق عطا فرما، سچا جذبہ عطا فرما، کملی والی کی سچی غلامی عطا فرما، مدینے والی کی سچی غلامی عطا فرما، کملی والی کی سچی غلامی عطا فرما، اس غلامی کے اندر اے اللہ زندگی کا مرنا جینا عطا فرما، غلامی والی موت عطا فرما، غلامی والی موت عطا فرما، اور غلاموں جیسی قبر عطا فرما، اور قیامت کے دن مدینے والے کے غلاموں کے ساتھ کھڑا فرما، اور مدینے والے کے غلاموں کے ساتھ حشر فرما، اور مدینے والے کے غلام جب قبلی والے کے یا اللہ جب حشر پہ جائیں تیرے سامنے ان کے ساتھ شامل فرما، پلے سرات میں ان کے ساتھ گزار دے، جنت میں ان کا قرب عطا فرما، اے میرا اللہ کملی والے کے غلاموں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مدینے والے کا سچا عشق عطا فرما، سچی محبت عطا فرما، سچی اتباع عطا فرما، سچی غلامی عطا فرما، آقا کے نام سے محبت عطا فرما، آقا کے نام سے محبت عطا فرما، کملی والے کے نام سے محبت عطا فرما، کملی والے کے درود سے محبت عطا فرما، کملی والے کے قرآن سے محبت عطا فرما، اور کملی والے کے ایمان سے محبت عطا فرما، اللہ کملی والے کی نماز سے محبت عطا فرما، اور کملی والے کی عبادات سے محبت عطا فرما، اور کملی والے کی امت سے محبت عطا فرما، اور کملی والے کی امت سے محبت عطا فرما، اے اللہ امت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، امت کو فراموشی سے ہمیں بچا دے، اے اللہ تو کریم ہے مولا، ہم بھول گئے بہت بھولے، بھول گئے بہت بھولے، اس بھول سے اب نکال دے، اس بھول سے اب نکال دے، اس بھول سے اب نکال دے، آج کے بعد تیرے بندوں کو یاد رکھیں گے، اللہ تو اپنے بندوں کو نہیں بھولتا، کتنے گناہگار ہوتے ہیں، سیاہ کار ہوتے ہیں، یا اللہ تو انہیں نہیں بھولتا، ہمیں تو اپنے ابو سے فرصت نہیں، اوروں کے عیب کیا دیکھیں، اے اللہ ہم تیرے بندوں کو بھول گئے، آج بیٹھ کے یاد دہانی ہوئی کہ تیرے بندوں کو نہیں بھولنا چاہیے، ہم تو اپنوں کو بھول گئے مولا، غیروں کو کیا یاد رکھتے، ہم تو اپنوں کو بھول گئے، اس خطا کی معافی مانگتے ہیں، اس خطا سے ہم یا اللہ معذرت کرتے ہیں، تم معاف کر دے، تم معاف کر دے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے معاف کر دے، تو مغفرت کو پسند کرتا ہے مغفرت فرما دے، تو مانگنے کو پسند کرتا ہے عطا کر دے، دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما، دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما، دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں پوری فرما، دنیا آخرت کے سارے مسائل حل فرما، دنیا آخرت کی ساری مشکلیں دور فرما، الہی ہمیں نماز میں خشوع عطا فرما، ہمیں ذکر میں دھیان عطا فرما، دعاؤں میں سچائی عطا فرما، اور ایسی دعائیں عطا فرما کہ تیری ذات سے پانے اور ملنے کا یقین ہو جائے، ایسی دعائیں عطا فرما جس سے تیری ذات سے پانے اور ملنے کا یقین ہو جائے، اے اللہ ہماری دعاؤں کے اندر وجود عطا فرما، ہماری دعاؤں کے اندر خلوص عطا فرما، اور ہماری دعاؤں کے اندر طاقت اور تاثیر عطا فرما، یا اللہ پوری امت کے لیے مانگنے والا بنا، پوری امت کے لیے گڑ گڑانے والا بنا، پوری امت کے لیے مغفرت مانگنے والا بنا، پوری امت کے لیے رحمت مانگنے والا بنا، اللہ اس امت کے غیر مسلموں کے لیے مانگنے والا بنا، اس امت کے مسلمانوں کے لیے مانگنے والا بنا، اس امت کے حکمرانوں کے لیے مانگنے والا بنا، اس امت کے غلاموں کے لیے مانگنے والا بنا، اللہ غریب غریبوں فقیروں کے لیے مانگنے والا بنا, امیر مالداروں کے لیے مانگنے والا بنا. اے مرا مولا ہمارے ایوانوں پہ رحمت نازل فرما, ہماری کچہریوں پہ رحمت نازل فرما, اے میرا اللہ ہماری عدالتوں پہ رحمت نازل فرما, اور اے اللہ ہماری گلیوں کوچوں پہ رحمت نازل فرما, اے میرا کریم اللہ ہر فرد پہ رحمت نازل فرما. اللہ تیری رحمت آئے گی سب قتل و غارت ختم ہو جائے گی, تیری رحمت آئے گی سب انصاف کے کٹہرے میں اے اللہ برکتیں آ جائیں گی, تیری رحمتیں آئیں گی مہنگائیاں ختم ہو جائیں گی, تیری رحمتیں آئیں گی قحط ختم ہو جائے گا, تیری رحمتیں آئیں گی بیماریوں کا وجود مٹ جائے گا, تیری رحمتیں آئیں گی محبتیں دل آپس میں مل جائیں گے, تیری رحمتیں آئیں گی نفرتیں ختم ہو جائیں گی, تیری رحمتیں آئیں گی برکتیں نازل ہو جائیں گی, تیری رحمتیں آئیں گی اے اللہ امت کے وجود کو سکون آ جائے گا, اللہ تیری رحمتیں آئیں گی زمین کفر سے پاک ہو جائے گی, اللہ تیری رحمتیں آئیں گی زمین ظلم سے پاک ہو جائے گی, اللہ تیری رحمتیں آئیں گی امت کو سکون ملے گا, مخلوق کو راحت ملے گی اور برکت کے دروازے کھل جائیں گے, عطاؤں کے دروازے کھل جائیں گے اور رحمت کے دروازے کھل جائیں گے اور فضل کے دروازے کھل جائیں گے اور جود و سخا کے دروازے کھل جائیں گے. بس تیری رحمت کی ہمیں ضرورت ہے, تیری عطا کی ہمیں ضرورت ہے, تیری رحمت کی ہمیں ضرورت ہے, تیری مغفرت کی ہمیں ضرورت ہے. اللہ تیری مغفرت کے بغیر ہم یتیم ہیں, تیری مغفرت کے بغیر ہم بیکار ہیں. اپنی خصوصی رحمت نازل فرما, پوری امت پہ نازل فرما, ہمارے بچوں پہ نازل فرما, ہمارے بڑوں بوڑھوں پہ نازل فرما, ہمارے جوانوں پہ نازل فرما. اپنی رحمت کو خاص نازل فرما, اپنی رحمت کو خاص نازل فرما. دنیا آخرت کی سارے وجود رحمت کی حمایت سے متوجہ فرما. الہی ہمارے گھروں میں خیر ڈال دے, گھروں کی بیماریاں دور کر دے, اے اللہ نسلوں کی بیماریاں دور کر دے, نسلوں سے مکافات کا عمل ہٹا دے اور معافات کا عمل چلا دے, اے اللہ نسلوں سے لعنت کو ختم فرما دے اور عذاب کو ختم فرما دے اور رحمت کو متوجہ فرما دے. امت کے جتنے قبروں میں پڑے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے قبروں کو نور سے بھر دے, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کی مغفرت فرما دے, ان کی مغفرت فرما دے. اللہ امت کے وہ گرے پڑے لوگ, یا اللہ جن کو لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے, یا وہ لاوارث جن کو کوئی پڑھ کے دینے والا نہیں ہے, اللہ وہ جو مٹ چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کی مغفرت فرما دے, ان کی مغفرت فرما دے. اللہ ہماری آمین کو قبول فرما, ہماری بیماریاں پریشانیاں دور فرما, دکھوں کو دور فرما, تکلیفوں کو حل فرما, غموں کو دور فرما, دنیا آخرت کی پریشانیاں دور کر دے. لوگ تسبیح خانے میں مولا بڑی چاہ کر کے آتے ہیں, بے اولاد آتے ہیں انہیں اولاد دے دے, بے گھر والے آتے ہیں انہیں گھر دے دے, بے در آتے ہیں انہیں در دے دے, بے سہارا آتے ہیں انہیں سہارا دے دے. اللہ پریشان آتے ہیں دکھ دور کر دے, بیمار آتے ہیں شفا دے دے, خالی جھولی لے کے آتے ہیں بھر دے مولا, بھر دے اللہ. اللہ میرے پاس آتے ہیں میں تو خود بھکاری ہوں مولا, میں تو خود بھکاری ہوں مولا, میں تو خود منگتا ہوں. اللہ تجھ داتا کے پاس آتے ہیں تو ان کی جھولیاں بھر دے. اللہ کسی کی جھولی کو خالی نہ بھیج, اللہ کسی کی جھولی کو خالی نہ بھیج, اللہ کسی منگتے کو خالی نہ بھیج. اے اللہ اس سارے بھکاری, کوئی تڑپ رہا, کوئی سسک رہا, کوئی بلک رہا, اے میرا اللہ کوئی پریشان ہے, اندھیروں میں آتے ہیں اندھیروں میں جاتے ہیں. اللہ اندھیری کی روزی تو اوور ٹائم ہوا کرتا ہے, اللہ اندھیری کی روزی تو اوور ٹائم ہوا کرتا ہے, اوور ٹائم تو ہر کوئی نہیں لگاتا, اور جو لگاتا ہے اللہ اس کو چوکھا ملتا ہے, اس کو زیادہ ملتا ہے. میرا مولا میرا اللہ کریم اللہ سخی اللہ لجپال اللہ کریم اللہ ان سب کو منگتوں کو دے دے, ان سب منگتوں کو دے دے, مجھے فقیر کو بھی دے دے, ان کی نسلوں کو بھی دے دے, پوری امت کی نسلوں کو دے دے. اے اللہ اپنے خزانے سے عطا فرما, اللہ کسی کو خالی نہ بھیج, جس کے قدم اٹھے ایسے بھرے بھرے قدم اٹھے, کسی کے ٹوٹے قدم نہ اٹھے. اللہ کسی کو خالی نہ بھیج, یا اللہ تو سب کو ہرا بھرا کر دے, سب کی ضرورتیں پوری کر دے, سب کی مشکلیں حل فرما دے. لوگ بڑے مان سے تسبیح خانے میں آتے ہیں, اللہ کہتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں, وہاں مشکلیں ٹلتی ہیں, وہاں پریشانیاں دور ہوتی ہیں, اللہ وہاں مسئلے حل ہوتے ہیں, وہاں نور بھی ملتا ہے, وہاں انوارات بھی ملتے ہیں, وہاں تو بھی ملتا ہے اور تیرا حبیب بھی ملتا ہے اور دنیا آخرت کے غم بھی چلتے ہیں. اے میرا, اے میرا اللہ, ہمارے گمان کی لاج رکھ لے, ہمارے خیال کی لاج رکھ لے اور دنیا آخرت کی خیر عطا کر دے, نور بھی دے دے, ظلمت سے نجات بھی عطا فرما دے. اے اللہ, موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے, ہمارے سفروں میں خیریں ڈال دے, ہمارے سفروں میں خیریں ڈال دے, خیریں عطا فرما دے اور برکتیں عطا فرما دے اور عافیتیں عطا فرما دے. بن مانگے صدا عطا فرما, بن مانگے صدا عطا فرما, بن مانگے صدا عطا فرما, جو مانگا عطا فرما, جو نہیں مانگا عطا فرما, دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما, دنیا آخرت کے سب شرور سے پناہ عطا فرما, غیب سے حفاظت فرما, غیب سے کفالت فرما اور غیب سے مدد فرما. بس اپنی رحمت میں رکھ لے, اپنے مغفرت میں رکھ لے. اے اللہ, صدا فضل فرما, عدل کے قابل نہیں, عدل کے قابل نہیں, عدل کے قابل نہیں, فضل فرما, عفو اور عافیت کے دروازے کھول دے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے چاہا, کہا اور لکھا, ان کی دعائیں قبول فرما. دنیا کے جس کونے میں بیٹھا کوئی فریادہ, کوئی فریادی, اے اللہ آمین کہہ رہا, اس کی آمین کو رد نہ فرما, اس کی آمین قبول 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 فرما. بن مانگے عطا فرما, بن مانگے عطا فرما, بن مانگے عطا فرما, بن مانگے عطا فرما, صدا نسلوں کو عطا فرما, صدا نسلوں کو عطا فرما. بس دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما. نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم, وصلى الله على النبي الكريم, وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
تسبیحانے کا پیغام, اعمال سے پلنے, اعمال سے بننے اور اعمال سے بچنے کا یقین پیغام ہے اور مضبوط پیغام ہے. پیغام نہیں, ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت سے مخلوق خدا کو نفع ہوا اور ہو رہا اور ہوگا انشاءاللہ. اور تسبیح خانے کا دوسرا پیغام ہے کہ جو میرا ہے وہ تیرا ہے اور جو تیرا ہے وہ سارے عالم کا ہے. مخلوق کو میری ذات سے نفع ملے, مخلوق کو میری ذات سے فائدہ پہنچے. مومن سخی ہوتا ہے, بخیل نہیں ہوتا. ایک ہے جو ہے مجھ تک رہے, ایک ہے جو ہے مجھ تک رہے, ایک ہے جو ہے وہ اللہ کے بندوں تک امانت سمجھ کے میں پہنچاؤں, ان تک پہنچے. فرق ہے بہت زیادہ. جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, رسالے میں, کتابوں میں, درس میں مختلف انداز سے آپ کو ملتا ہے, تو یہ ایسے انداز سے ہم تک پہنچے اور پھر دوسرے انداز سے کہ ہمارے تجربات کے انداز سے مخلوق تک پہنچے, اصل مطلوب یہی ہے, اصل مطلوب یہی. اس لیے عرض کرتا رہتا ہوں کہ اپنے جو مشاہدات و تجربات ہیں جو آپ کو پہنچے ہیں وہ آپ بتائیں. مجھے اس عمل سے یہ نفع ملا, مجھے اس عمل سے یہ فائدہ ہوا, تاکہ وہ مخلوق تک پہنچے, اللہ کے بندوں تک پہنچے. دکھی لوگ استفادہ کریں اور دکھیارے غموں کے مارے ہیں ان کو فائدہ ہو. تو کون بتائے گا کہ مجھے اس عمل سے یہ فائدہ ہوا؟ اس وقت مجھ سے سوال نہ کیجئے گا, اس وقت تو یہ بتائیے گا کہ مجھے اس عمل سے یہ فائدہ ہوا. آپ بتائیں گے, آپ اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے, اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے, آپ بتائیں گے. اس وقت تو یہ بتائیے گا کہ مجھے اس عمل سے یہ فائدہ ہوا. اور بتائیں, کون بتائے گا؟ اب دیکھیں یہ مائک ایسے پکڑیے گا اور اپنا جو بھی مشاہدہ ہے وہ بتائیں، اور آپ کے کسی اور عزیز کا مشاہدہ ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں، بتائیے.
حضرت 3-4 سال پہلے سے کافی بڑا کاروباری نقصان ہو گیا، اور کچھ حاسد بھی تھے، جادو سحر وغیرہ بھی ہوتا رہا، مسلسل ہر طرح کی پریشانیوں نے گھیر لیا. حضرت نے بتایا کہ زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ قریش پڑھیں. الحمدللہ اس وقت تو یہ نہیں لگتا تھا کہ ایک مہینہ کیسے گزرے گا، لوگوں کا دباؤ تھے بھی لین دین والے وزیرستان کے، طالبان کی دھمکیاں، پولیس فوج، ہر طرح کا دباؤ، اور بظاہر کوئی صورت ہی نظر آتی تھی. تو سورہ قریش مسلسل پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے غیب سے آہستہ آہستہ کافی مسئلے کم کیے، جو چند ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ اپنے نام کی برکت سے دور کرے گا. تو جادو سحر کے معاملات، لین دین کے معاملات، ہر طرح کی پریشانیاں، سورہ قریش سے بے شک ہر خوف سے اور ہر بھوک سے امن ہے اس میں. تو جیسی بھی پریشانی ہو سورہ قریش زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ کامیابیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں.
میرا نام محمد عمر ہے. چند دن پہلے میرا بس اسٹاپ پہ موبائل چوری ہو گیا تھا، میں اس پہ درس سن رہا تھا، تو پھر بعد میں وہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو میں اس کے میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے، میں نیا موبائل لے لیتا، تو میں اس کی نیت کر کے تیسرا کلمہ پڑھتا رہا. تو چند ہفتے پڑھنے کی وجہ سے کل مجھے نیا موبائل مل گیا، جو اس سے بھی اچھا تھا.
اور
طارق صاحب، پچھلے دنوں میں گھر سے باہر پارک میں واک کرنے کے لیے گیا، تو سامنے بینچ پہ میرے بیٹے کے دوست اور اس کے ابو بیٹھے ہوئے تھے. ماشاءاللہ دونوں گورنمنٹ میں بڑے ہائی آفیشل تھے، بیٹا اس کا بھی سی ایس ایس کر کے بڑی اچھی پوسٹ پہ لگا ہوا تھا، اور اس کے والد اے جی پنجاب ریٹائرڈ ہوئے تھے. تو بیٹے کے دوست نے میرا انٹروڈکشن اپنے ابو سے کروایا کہ یہ منیر صاحب ہیں اور ریسنٹلی امریکہ سے آئے ہیں. تو بڑے اچھے طریقے سے ملا مجھے، لیکن میری ان سے اکثر مسجد میں ملاقات ہوتی تھی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اچھا اچھا جا آپ وہ منیر صاحب ہیں جنہوں نے کافی عرصہ پہلے اپکری کا ڈسٹریبیوشن کی تھی مسجدوں میں، ڈی ایچ اے میں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ رسالے جو ہے نا وہ مزید اپنے خاندان میں بانٹے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو اس سے جو ہے نا بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. تو مجھے اپنے اس عمل سے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک قسم کا وہ ایک صدقہ جاریہ بھی میری طرف سے ہوا ہے، اور میں الحمدللہ حکیم صاحب کے عاشقوں میں سے ہوں، چاہے وہ دودھ پینے والے ہیں.
حضرت چند دن پہلے کی بات ہے کہ میں بچے جہاں میرے پڑھتے ہیں مدرسے میں، وہاں میں مغرب کے ٹائم گیا، تو مسجد میں جماعت آئی ہوئی تھی، اور جماعت کا یو پی ایس جو تھا نا وہ خراب تھا، اور قائد صاحب نے مجھے کہا کہ یار اس کا کچھ کرو، جماعت بھی آئی ہوئی ہے اور پریشانی ہے. تو میں نے قائد صاحب سے کہا کہ قائد صاحب کوئی عمل وغیرہ کیا اس پہ؟ انہوں نے کہا جی میں نے سب کچھ کیا ہے، لیکن یہ یو پی ایس ٹھیک نہیں ہو رہا. تو میں نے وہاں پہ سورہ لام نشرہ غالباً 3 دفعہ پڑھ کے یو پی ایس پہ پھونک مار دی، اور یو پی ایس کا شو اتار کے میں نے اس کو صحیح کیا، اور جیسے شو لگایا وہ یو پی ایس ماشاء اللہ بالکل ٹھیک چلنے لگا.
انمول خزانہ نمبر 1 کی جو ابو درد کی دعا ہے آخری، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اس کو جب بھی میں نے پڑھا ہے سفر میں، اور ایسے ایسے حادثوں سے ایسی ایسی حفاظت ہوئی ہے کہ جیسے فرشتے انسان کو بالکل اپنے ہاتھوں سے اللہ کی رحمت سے الگ کر دیتے ہیں، اور بڑے سے بڑے حادثے سے ایسے بچت ہوئی ہے کہ انسان گمان نہیں کر سکتا، اور اگر کسی کو کہا جائے کہ یقین کرے تو شاید اسے یقین بھی نہ آئے. اور دوسرا فائدہ یہ کہ جب بھی میں پریشان ہوتا ہوں تو میں مخلوق خدا کو سلام کی کثرت کرتا ہوں، تو میری پریشانی حل ہو جاتی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فیضان خالی داوید لاہور سے. حضرت آج صبح حسب معمول اپنے کام پہ گیا، تو کام کا لوڈ بہت زیادہ تھا مجھ پر، مجھے کچھ ذہنی ٹینشن بھی تھی کہ آج میں نے تسبیح خانے جانا ہے، کچھ جلدی سے جلدی کام نپٹا لوں. لائٹ بہت جا رہی تھی، اور ہمارا گارمنٹ سا کام ہے، ایک مشین ہے ہماری، وہ بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دی. سارا کام بھی اسی کی وجہ سے نا پھنسا ہوا تھا. 2-3 بجے کے دوران نا بالکل ہی مشین بند ہو کے کھڑی ہو گئی وہاں پہ. تو میں نے سوچا, میں نے کہا یار پریشانیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں, میں نے تو جانا بھی ہے آج, اور میرے ساتھ دو اور احباب ہیں ان کو بھی میں نے آج شریک کیا, وہ انہوں نے پہلی دفعہ جانا میرے ساتھ. تو میں نے کہا کیا کروں, میرے ذہن میں نا ایک دم آیا, میں نے نا انمول خزانہ پڑھنا شروع کر دیا. پہلا دو بار تین بار میں نے پہلا انمول خزانہ پڑھا اور دوسرا انمول خزانہ دل ہی دل میں پڑھنا شروع کر دیا. اس کے نئے پارٹس لے کے آئے ہوئے تھے, وہ سارا کچھ نظام لگایا لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا. پچھلے درس میں حضرت نے ایک عمل بتایا تھا, میں نے فوراً میرے ذہن میں اللہ پاک نے دل میں ڈالی بات, میں نے کہا یا اللہ پوری دنیا میں اس وقت امت کے جتنے بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں نا, کسی کی بھی مشین خراب ہو اس کو صحیح کر دے. اللہ پاک نے اس عمل کی برکت سے نا میرا وہ بگڑا ہوا کام سارا بنا دیا, اور جو ہے نا جو دو گھنٹے کا تین گھنٹے کا کام تھا وہ آدھے گھنٹے میں نپٹا کے آج میں تسبیح خانے میں اپنے اوقات کے مطابق بیٹھا ہوں. حضرت آج صبح میں نے تسبیح خانے میں آنا تھا تو کام کا لوڈ بہت زیادہ تھا مجھ پر, تو میں کچھ پریشانی میں تھا کہ میں نے آج جانا اور دو اور احباب کو بھی لے کے آنا اپنے ساتھ جو جنہوں نے پہلی دفعہ آنا تھا میرے ساتھ آج, تو میں کچھ پریشانی میں تھا. اور گارمنٹس کا کام ہے ہمارا, تو ایک مشین بہت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ بہت ہی زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا اس نے. دو بجے کے قریب وہ بالکل ہی جو ہے نا جواب دے گی, اور کام بھی سارا اسی مشین کی وجہ سے نا پھنسا ہوا تھا سارا. میں نے کہا یا اللہ میں کیا کروں, میں نے دوسرا پہلا انمول خزانہ تین بار پڑھا اور دوسرا انمول خزانہ دل ہی دل میں پڑھنا شروع کر دیا. تو جو ہے نا پچھلے درس والی حضرت کی بات میرے ذہن میں آئی کہ امت کے لیے دعائیں کرنا. میں نے کہا یا اللہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ اس وقت یہ کام کر رہے ہیں مسلم یا غیر مسلم, ان کی مشین نے اپنے فضل سے ٹھیک فرما, امت کے لیے نہ دل سے دعائیں نکلنی شروع ہو گئی. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا دے دے, جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی مشکلیں حل فرما دے. اور کچھ ہی وقت نہ دل میں یہ میں دعا کرتا رہا, تو اللہ پاک نے اس کی برکت سے نہ وہ جو نئے پارٹس لے کے آئے تھے وہ سارے بیکار ضائع گئے, اور جو پرانے پارٹس لگے ہوئے تھے اسی کی برکت سے اللہ پاک نے نہ مشین صحیح کر دی. جو دو سے تین گھنٹے کا کام تھا وہ آدھے پونے گھنٹے میں نمٹا کے جو ہے نا اپنے وقت کے مطابق تسبیح خانے میں پہنچ گئے اعمال کی برکت سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد یوسف راولپنڈی سے آیا ہوں, اتفاقاً آج آیا. میرے ساتھ مئی میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ میں اکثر حضرت جی کے کہنے کے خلاف, وہ جو عبقری رسالہ میں اوپر لکھے ہوئے آتے ہیں اسماء الحسنی کے وظائف, اس میں مئی کے مہینے میں ایک لکھا ہوا تھا وظیفہ حسبی اللہ الحسیب 313 مرتبہ. وہ مجھے شوق ہوا, میں نے صبح شام پڑھنا شروع کر دیا. ٹھیک چوتھے یا پانچویں دن شام کو مغرب سے پہلے عصر مغرب کے درمیان ہم اندر بیٹھے ہوئے تھے, ڈرائیور بار پورچ میں تھا, گاڑی کی چابی بھی اسے ہاتھ میں تھی, گاڑی باہر کھڑی تھی گیٹ کے. تو اچانک وہ دوڑا ہوا آیا تو مجھے کہتا ہے کہ جی گاڑی ماری کوئی لے گیا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہتا ہے گاڑی ماری کوئی لے گیا بھگا گئے. چابی اس کے ہاتھ میں دیکھ رہا, کہتا ہے گیٹ کھولا دیکھا ایک بندہ گاڑی لے کے بھاگ گیا. تو چھوٹا بھائی آیا ہوا تھا, اس کی گاڑی باہر کھڑی تھی. میں کہا چلو فوراً نکلو. ہم نکلے تو وہ کہتے ہیں کس طرف مڑے. میں ویسٹ میں رہتا ہوں, وہاں سے باہر نکلے تو ایک سڑک دائیں کو پشاور کی طرف جاتی ہے, بائیں کو لاہور کی طرف. میں کہا پشاور کی طرف مڑو. اشارہ بند تھا, وہاں کھڑے تھے تو ڈرائیور ہمارے ساتھ پیچھے بیٹھا تھا ساتھ ہی, وہ کہتے وہ گاڑی سامنے سے گئی. میں نے کہا گاڑی کی؟ کہتے وہ سامنے جا رہی ہے. میں نے کہا گاڑی پیچھے لگاؤ. بھائی نے اشارہ توڑا اور گاڑی پیچھے لگا دی. یقین جانے ٹھیک پانچ منٹ میں گاڑی کو انہوں نے پکڑ لیا اور گھر لے کے آ گئے. بیوی سخت پریشان, سب پریشان کہ گاڑی ایک پوجی رہ گئی تھی وہ بھی چوری ہو گئی. اللہ نے میں تو سمجھتا ہوں اس عمل کی برکت سے ہمیں نوازا, اور ٹھیک چھ منٹ میں گاڑی ہمیں واپس دلا دی. یہ بہت ایک حسبی اللہ الحسیب 313 مرتبہ مئی کے ابقری میں آیا تھا, صفا مجھے یاد نہیں. تو اوپر کی دو لائنوں میں جو لکھے ہوئے آتے ہیں وہ وظائف دل کرتا پڑھ لیتا ہوں, حالانکہ آپ کی طرف سے اجازت نہیں, آپ نے فرمایا تھا کہ جو میں کہوں وہی کیا کریں, لیکن شوق ہے میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا.
اور بتائیں اور کون بتائے گا اللہ والے؟
السلام علیکم, میرا نام نعمت ہے, میں کراچی سے آیا ہوں. آج سے دو مہینے پہلے میں یہاں پہ آیا ہوا تھا, خانقاہ میں رکا تھا. رات میں صبح کی میری فلائٹ تھی, تو فلائٹ لیٹ ہو رہی تھی. میں تو میں نے ایک ساتھی سے کہا بائک پہ چھوڑ دیں مجھے, تو کافی لیٹ ہو گیا تھا. میں راستے میں مجھے جو ہے حضرت نے تجویات دی گئی ہیں حامیم لائن سرون کی, وہ کئی لاکھ ہو چکی ہیں الحمدللہ. تو میں وہ کثرت سے پڑھنا شروع ہو گیا حامیم لائن سرون. تو جہاز
فلائٹ نکلنے میں صرف پانچ منٹ باقی تھے, میں ایئرپورٹ میں پہنچا اور الحمدللہ میں جہاز میں بیٹھ گیا صرف پانچ منٹ پہلے. حامیم لائن سر ان کی برکت سے.
السلام علیکم, شہباز میرا نام ہے اور میری بہن تھی اس کی جٹھانی سے تقریباً 10-15 سال سے جو ان سے نا اس کا ناراضگی چل رہی تھی, تو ایک دفعہ مجھے فون آیا تو کہنے لگی کیا کروں میں سب کچھ کر چکی ہوں, ہر طریقہ آزما چکی ہوں, ان سے جا کے معافی بھی مانگ چکی ہوں لیکن وہ معافی نہیں کرتی. تو پھر میں نے بتایا کہ آپ جو ان سے نا سورہ فاتحہ اور اخلاص العمل جو ان سے نا پڑھ کے نا اس کی روح کو ہدیہ کرتی رہیں اور 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھیں. کوئی 10-15 دن بعد اس کا فون آیا کہ انہوں نے جون سینا میرے سے آ کے معافی بھی مانگی اور جون سینا میرے سے صلح بھی کر لی اور مجھے کوئی زیادہ جھکنا نہیں پڑا ان کے پاس.
السلام علیکم, میرا نام محمد اشرف ہے, مجھے گجرا والا سے آیا ہوں. میں 3-4 ماہ سے افاستب تم اور اذان والا عمل کر رہا ہوں. ایک دن میں نے دسمبر میں روزہ رکھا اور مجھے نظر کم آ رہا تھا, میں نے کہا چلو بیان سنتے. میں ٹیلی فون پر موبائل پر اپنے بیان لگایا تھا اور روزے کے متعلق ہی آ گیا بیان. پھر ایک دن میں اپنے بیٹے کو لے کر آیا, میں کہا تم نے بھی ادھر جانا ہے. اس دن والدہ کے متعلق بیان سنا اور میری طبیعت بڑی خوش ہوئی. کل میں کھاریا سے واپس آ رہا تھا, بیان سن رہا تھا تو وہ بیان روحانی مرد کے متعلق بتا رہے تھے حضرت صاحب. جب میں نے بیان سنا نا تو اس میں خود آب زمزم اور شہد اور کلنجی کے متعلق حضرت صاحب فرما رہے تھے. میں راستے میں سوچ رہا تھا کہ کلنجی آب زمزم اب تو کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا, کہاں سے ملے گا. میں رات کو گھر پہنچا, کل کی بات ہے, اور گھر ابھی آگے بیٹھا ہوں. 10 منٹ بعد میں ایک آدمی آ گیا اور 15 کھجورے اور آب زمزم 200 گرام دے گیا. اور یہ حفاظت اور اذان کے عمل کی برکات ہے. حضرت صاحب سے میری دعا ہے, میرے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں.
اور بتائیں, اور اللہ والو اور بتاؤ, کون بتائے گا, مائک کس کے پاس لیا؟ جی فرمائیے.
ذوالفقار میرا نام ہے, جوہر ٹاؤن سے آیا ہوں. مجھے کافی عرصے سے نا تیزابیت اور جلن کی تکلیف رہتی تھی, تو حضرت نے ایک درس میں بتایا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد 3 دفعہ سورہ قریش, اور اس کے بعد ایک دوسرے درس میں بتایا تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی 7 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 دفعہ الملک والقدوس والسلام. تو الحمدللہ جب سے پڑھنا شروع کیا, وہ جو میں دوائیاں کھاتا تھا, کیپسول کھاتا تھا, مجھے بھول ہی گیا. کتنے ہفتے ہو گئے میں نے اس کی دوائی کوئی نہیں کھائی, اور الحمدللہ اس کی برکت سے مجھے جو جلن وغیرہ تھی وہ ٹھیک ہے. کسی وقت دوپہر کو اگر کھانا کھانے کے بعد بھول جاؤں اور تھوڑی دیر بعد مجھے تکلیف محسوس ہو, یاد آتا کہ میں نے سورہ قریش نہیں پڑھی, میں فوراً پڑھ لیتا ہوں اور تھوڑی دیر بعد تکلیف میری جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے.
السلام علیکم, میرا نام اسد ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت خضر کی کنیت جس کو یاد ہوتی ہے تو اس کے خاتمہ بھی خیر ہوتا ہے. کنیت یہ ہے ابو العباس بلیا بل ملکان, اور ایک یہ عمل ہے, یہ پچھلے سال ہے, یہ میری امی آپ کے پاس آتی تھی. یہاں فضو کا آپ نے عمل دیا تھا میری امی کو کہ گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے بچوں کو کہنا کہ یہاں فضو پڑھ کے نکلا کرے. میں پیپروں میں پڑھ کے جاتا تھا اور پیپر سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی پڑھتا تھا اور پیپر میں بھی پڑھتا رہتا تھا, تو میں نالائق سا ہوں. میرے 75% نمبر پچھلے سال آئے ہیں. یہاں فضو پیپر سٹارٹ ہونے سے پہلے اور پیپر کے دوران بھی.
ہاں ماشاء اللہ بہت اچھا. اور بتائیں. اور بتائیں, کون بتائے گا بھائی؟ اللہ والو اور بتاؤ. ہاں جی اعمال کے نفع بتاؤ. اور یہ نفع نہیں, اصل میں اللہ کے سامنے احسان مندی کا جذبہ ہے کہ اللہ تو نے مجھے دیا اور میں تیرا دیا تیری مخلوق کو لوٹا رہا ہوں. اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی, جس رنگ کی ہے, جس نسل کی ہے, جس زبان کی ہے, جس مزاج کی ہے, لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی. ہاں جی بتائیں. جی 3 بندے اور بتائیں, 3 بتائیں اور.
نفع سب کو پتا ہے، جھجک رہے ہوتے ہیں، بعد میں چلتے مجھے گلی میں بتاتے، میں اس کو نہیں بتاتے، کرے شرم آتی ہے. بتا ہے ایک صاحب بیٹھے کہتے ہیں لائٹ بند کر دیتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر طارق ہے اور میرا پچھلے دنوں نا ٹرانسفر کا مسئلہ تھا. تو آپ کو علم ہے کہ ڈاکٹروں کا آج کل بہت وہ مسئلے مسائل تھے. تو میرے سے پہلے میرے چار کولیگس تھے، ان کا بھی ٹرانسفر نہ ہو سکا. تو ان کو کسی کو میاں منشی بھیج دیا، کسی کو یکی گیٹ بھیج دیا، بہرحال کوئی ٹیچنگ یونٹ میں نہیں بھیج رہے تھے. اور میرے پاس کوئی سفارش بھی نہیں تھی. میں حضرت کے پاس آیا، حضرت نے کہا اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. 25 کو میں نے جوائننگ دینی تھی، تو میں وہاں گیا تو ایڈیشنل سیکٹری جوائننگ لے رہا تھا. میں نے اس نے مجھ سے کہا کہ کہاں جانا ہے تم نے؟ میں نے کہا میں نے لاہور جنرل ہاسپٹل جانا ہے. کہتا ٹھیک ہے، لگا دیا تمہیں. اور اس نے اس پہ لکھ دیا ایشوڈ اینڈ کنفرم. باہر آ کے میں نے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا EMO ایمرجنسی میڈیکل آفیسر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کبھی صبح کبھی دوپہر کبھی رات ڈیوٹی، اور پھر خواری خواری. میں دروازہ کھول کے پھر اس کے کمرے میں چلا گیا. تو اس نے مجھے کہا کہ انہوں نے باہر تمہیں روکا نہیں ہے. میں نے کہا جی روکا ہے، لیکن کہتا نہیں آپ تھوڑی دیر بعد آنا. میں باہر چلا گیا. 1:15 کے قریب میں دوبارہ آیا تو مجھے کہتا ہاں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جی دیکھیں جی میں نے ایگزام دینے ہیں، میری ٹریننگ کمپلیٹ ہوئی ہے اور یہ جو ہے میری پوسٹنگ ہونی ہے. تو میں اگر آپ ایمرجنسی میڈیکل آفیسر لگا دیں گے تو میں پڑھوں گا کیسے؟ آپ کائنڈلی نا ای کاٹ دیں اور میڈیکل آفیسر لگا دیجیے. کہتا ہے اب میں نے آرڈر کر دی ہیں، یہ چینج نہیں ہو سکتا، جاؤ اور جوائننگ دو. میں نے اس کی بات سنی، میں نے کہا کیا ہے، کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا ہوا بندہ ہے، اس نے جو کہہ دیا بس ٹھیک ہے. میں ایسے ہی تھوڑا سا اپنے پیپر لے کے پیچھے ہوا تو کہتا ہے ٹھہرو ایک منٹ، تم ایسا کرو کہ جا کے جوائننگ دے دو اور آ کے مجھے اپلیکیشن دو. میں اس کو فورسفلی کہوں گا کہ وہ تمہیں مطلب میرا جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ تمہیں ایز اے میڈیکل آفیسر لگا دے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا کون کرتا ہے کیا ہے؟ میں پھر مڑا دروازے تک پہنچا تو مجھے پھر اس نے کہا اچھا ایک منٹ میری بات سنو. میں نے کہا جی فرمائیے. اس نے میرے نا پیپر مجھ سے لیے اور انہی آرڈرز پہ، ان کا یہ ہے کہ وہ آرڈرز کو کاٹتے نہیں ہیں. یہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ ہوں گے تو وہ اس بات کو تو بہرحال اس نے میرے آرڈرز لیے اور اس کے اوپر دو ٹک کر کے نیچے کچھ اور اپنی اس نے ایبریویشن سے کچھ یوز کیے. خیر میں واپس آ گیا تو اس نے بھی لکھا ہوا تھا کہ ایشوڈ اینڈ کنفرمڈ اور آج آپ جا کے نا اپنی جوائننگ لے لو. میں بڑا وریڈ تھا، میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا. خیر نیکسٹ ڈے جو ہے نا مجھے وہ صاحب کا فون آیا، جو مجھے نظر نہیں آ رہی یہاں پر، وہ اس بات کی تائید کریں گے. تو انہوں نے کہا جی آپ کے ڈاکٹر طارق صاحب آپ کے آرڈرز ہو گئے اور آپ آ کے کائنڈلی اپنے آرڈر لے جائیں. میں بڑے دکھی دل کے ساتھ کوئی 2:30 کے قریب سیکریٹریٹ پہنچا تو ان کے کمرے میں آرڈر تھے. انہوں نے مجھے آرڈر دکھائے تو جب میں نے آرڈر پڑھے نا تو جیسے کوئی آپ کسی فقیر کو 5,000 کا نوٹ دے اور وہ آپ کی طرف نہ دیکھے اور بھاگ جائے، میرا یہ حال تھا. اور اس آرڈر پہ جو لکھا ہوا تھا نا وہ کوئی ٹیکنیکل بندہ جیسے مطلب کوئی پڑھے تو وہ پریشان ہو جائے کہ اس بندے کے یہ آرڈرز ہو گئے ہیں، جو کہ سیکٹری ہیلتھ کی سفارش اور سیکٹری لیول کی سفارش اور پتہ نہیں کس کس کی سفارش کے ساتھ لوگ نہیں ہو سکے تھے. اس نے میرے آرڈر پہ لکھا تھا کہ اس ڈاکٹر کو کس ویکنٹ سیٹ پہ لاہور جنرل ہاسپٹل میں لگاؤ اور ود امیجیٹ افیکٹ، اگر سیٹ اویلیبل نہیں ہے تو کسی ایڈ ہاک ڈاکٹر کو اٹھاؤ وہاں سے، اس کو وہاں لگاؤ اور اس ایڈ ہاک ڈاکٹر کو ایمرجنسی میڈیکل آفیسر لگا دو اگرچہ وہاں سیٹ تھی. اور دوسرا بہر میں حیران رہ گیا کہ اس طرح کے بھی آرڈرز ہو سکتے ہیں. اور آپ یقین مانیے میرے پاس کوئی سفارش نہیں تھی. میں گیا وہاں پر لاہور جنرل ہاسپٹل اپنے آرڈرز لے کے، میرے سے پہلے میرے آرڈرز پہنچ کے ہوئے تھے. اس سے پہلے ایم ایس نے جو ہے نا میرے، میں نے اس کو اپلیکیشن دی تھی کہ مجھے کائنڈلی آپ این او سی دے دیں، نو ابجیکشن سرٹیفکیٹ، کہ میں اگر وہ دے دے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ کو وہ سیکریٹریٹ والے تنگ نہیں کرتے. خیر میرا اس سے پہلے ہی ہو گیا. جب میں اس کے پاس گیا تو مجھے کہتا ہے کہ تم کوئی ڈرما میں کام کیا ہوا. میں نے کہا جی میں نے ایم ڈی کی ٹریننگ کمپلیٹ کی اور ایم سی پی ایس کے لیے. کہتا ہے اچھا تم نے اتنا کام کیا ہوا ہے، اچھا چلو میں نے تمہیں ڈرما میں لگا دیا. یعنی اس نے بھی جو ہے اسی وقت اور یہ ساری بڑی لمبی بات ہو گئی ہے. بہرحال میں آپ کو بتاؤں جی میں نے کیا کیا تھا. میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. میں نے دو نفل پڑھے جس میں پہلی سورت میں سورہ اخلاص 11 دفعہ اور دوسری سورت میں پہلی سورت میں رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون 11 دفعہ اور دوسری سورت دوسری رکعت میں 10 دفعہ سورہ اخلاص. اس کے بعد میں نے جو ہے وہ سورہ یاسین والا 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھی جس میں یاسین اور اسلام قول میں رب رحیم اور کن فیکون پہ میں نے جو ہے نا وہ سانس روک کے اور یہ اس طرح اور اپنی مسز سے بھی کہا کہ تم نے بھی یہ کرنا. اور ہم دونوں نے یہ کام کیا اور وہاں جا کے جناب جو میں نے کام وہاں ایڈیشنل سیکٹری کے ساتھ کیا تھا وہ میں نے یہ کیا تھا کہ سورہ علم شریف اور سورہ کل ہو اللہ ہوا سورہ وہ اخلاص کی پڑھ کے اس کو میں نے پھونک مار دی تھی. اور اس طرح اللہ نے میرا جو ہے نا یہ کام جو کہ ابھی تک کوئی ڈاکٹر ماننے کو تیار نہیں ہے اور مجھے کہتے ہیں وہ تیرے ہاتھ میں تصویر تھی نا جو تو جو پڑھا تھا نا ہمیں بتا کیا پڑھا تھا ہم بھی اپنی ٹرانسفر کروائیں.
ایسے لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس تجربات و مشاہدات ہوتے ہیں کہتے ہیں آپ نے تک رکھے ہاں جی اور کون بتائے گا یا پھر میں کسی کو مائک پکڑا دوں. بولو اللہ والو سخی بخ سخی کے پاس آتے ہو سخی بنو فقیر کیوں بنتے ہو. میں کسی کو مائک پکڑا دوں گا اور ان کے پاس کچھ ہوگا یقینا اللہ کے بندوں کے دینے کے لیے.
السلام علیکم میرا نام غلام فرید ہے. میری چاچی کا مسئلہ بنا ہوا تھا اور میں نے ایک درس میں سنا تھا کہ فقط عذابر القوم الذین ظلموا والحمدللہ رب العالمین. یہ آیات پڑھنے کو دی انہوں نے 100,000 دفعہ پڑھا الحمدللہ وہ اچھے طریقے سے مسئلہ حل ہو گیا. جزاک اللہ.
کیا مسئلہ بنا ہوا
تھا؟
اچھا طلاق کا مسئلہ تھا.
طلاق تک نوبت آ گئی.
ہاں ہاں بہت اچھا. ایک اور بتا دے جی بس. کون بتائے گا ایک اور؟
السلام علیکم میرا نام جلیل احمد ہے اور حیدرآباد سے آیا ہوں. میں نے 3 گھونٹ پانی والا ایک وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی کو استعمال کیا تو اس کے بعد میں نیت کرتا ہوں کہ یا اللہ میرا ظاہر اور باطن ٹھیک کر دے. اس سے مجھے جو ہے نا بہت نفع ہوا ہے. اور اس کے علاوہ یہ شفائے حیرت میں نے یوز کی ہے. کیا کہتے ہیں مجھے سانس کا بہت مسئلہ ہوتا تھا تو اس کو میں نے یوز کیا تو اس سے میرا سانس کا مسئلہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اور ایک میرا گھر میں گاؤں میں طبی ٹوٹکا ہے پتہ نہیں شاید کوئی جانتا ہو کہ نہیں ہڑمڑ کے نام سے ایک پتہ نہیں ہوتی ہے اس کو آپ دکھاؤ تو اس سے جو ہے نا ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا 70 شفائیں ہوتی ہیں. یہ 70 شفاؤں کا وہ بڑا علاج ہے. وہ
آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوا ہربل کا؟
جی میں جو ہے نا وہاں پہ دادی اماں وہ یوز کرتی ہیں ان کو کافی اس سے جو ہے نا فائدہ ہوتا ہے. اب یہ اتنا صحیح پتہ نہیں بس وہ یوز کرتی ہیں اس کے لیے بہت زیادہ.
اس کو کیا کیسے استعمال کرتی ہیں؟
کوئلہ کوئی بھی جو چولہے کے اندر پکاتے ہیں.
دھواں دیتے ہیں؟
جی دھواں دیتے ہیں اس سے. جی
ٹھیک بہت اچھا. جی آخری بات یہی ہے دیکھیں یہ تسبیح خانہ پوری امت کے لیے خیر کا ذریعہ ہے پوری مخلوق کے لیے بغیر رنگ کے بغیر نسل کے بغیر کسی فرقے کے بغیر کسی مذہب کے اللہ کے ہر بندوں کو خیر پہنچے اللہ کی ہر مخلوق کو خیر پہنچے انسان ہو یا جنات ہو. اللہ پاک مجھے آپ کو ان خیروں میں حصہ ڈالنے والا بنا دے اور خیروں کا حصہ دار بنا دے. اللہ مجھے بھی اس خیر کا ذریعہ بنائے اللہ آپ کو بھی اس خیر کا ذریعہ بنا.
جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیے. جو حضرات ساتھی بیعت ہونا چاہتے ہیں یا پہلے بیعت کر چکے ہیں بطور برکت اس کی تجدید کرنا چاہیں وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں. اور بیعت کے لیے جو رومال ہے یا کپڑا ہے اگر کسی کو مل جائے بہت اچھا ہے. اپنے کپڑے کو چادر کو اس کے ساتھ ملا لیں ورنہ اپنے اگلے ساتھی کے کندھے پر یا اس کے بازو پہ ہاتھ رکھ لیں. اگلے ساتھی کے کندھے اور بازو پہ ہاتھ رکھ لیں چلا بیعت میں شرکت ہو جائے گی. باقی ذرا سے گزارش ہے خاموشی اختیار حضرات بیٹھ جائیے.